إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى: والسلام على من اتبع الهدى. میرے محترم بھائیو، آج اس مبارک دینی مجلس میں ہم لوگ جمع ہیں، اور اس جمع ہونے کا مقصد یہی ہے کہ دین کی اہم ترین بنیادی باتیں، چاہے وہ عقیدے سے متعلق ہوں یا وہ انسان کے کردار کے صحیح ہونے سے متعلق ہوں، کہ کیسے ایک آدمی اپنے عقیدے کو، اپنے کردار کو صحیح کرے سنوارے، یا وہ دین میں بعض لوگوں میں آج جو گمراہی موجود ہے اس کی تردید، اس کو رد کرنا، اس کا غلط ہونا ثابت کرنا سے متعلق. آج ہماری اس مجلس کا مقصد یہی ہے، اور اس طرح جو بھی دروس ہوتے ہیں، جو بھی ہمارے پروگرام ہوتے ہیں، ان دروس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین ہم دلیلوں کے ساتھ سیکھیں. خطبات جمعہ کے آپ بارہا سنتے رہتے ہیں، لیکن ان دروس کا مقصد یہ ہے کہ آپ دین کا علم دلیل کے ساتھ حاصل کریں، اور جیسے آپ اسکول میں، مدرسے میں پڑھتے تھے یا پڑھتے ہیں کہ آپ کے سامنے کتاب ہوتی ہے اور آپ کو باتیں سمجھائی جاتی ہیں، پھر جب آپ گھر جاتے ہیں تو آپ کے پاس جو کچھ آپ نے پڑھا، جو کچھ آپ نے سنا، جو کچھ سیکھا، اس کا پورا مواد موجود ہوتا ہے. اس لیے کہ آپ جانتے ہیں انسان ہر بات یاد نہیں رکھ سکتا ہے. ایک درس میں، ایک بیان میں، اس کتاب میں دن بھر آدمی بات سنے اور شام کو پوری کی پوری بات اس کو یاد ہو، ایسا نہیں ہوتا ہے. اور بہت سا دینی اور علمی فائدہ جو آدمی کو ہونا چاہیے ایسے پروگرام سے، وہ واقعی نہیں پہنچ پاتا ہے اگر آدمی کے پاس نوٹس نہ ہو. یہ جو آپ کے پاس نوٹس ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہاں جو باتیں سنیں اس سے آپ کے دل پر اثر ہو، آپ کے مزاج میں تبدیلی آئے، آپ کے اندر دین پر عمل کرنے کا، دین کی دعوت دینے کا، لوگوں کی اصلاح کرنے کا جذبہ پیدا ہو، اپنے گھر والوں کی فکر پیدا ہو. اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس وہ مواد جمع ہو کہ جب آپ گھر جائیں تو گھر والے جب آپ سے پوچھیں یہ دو تین دن آپ کہاں تھے اور آپ نے کیا کیا، تو آپ کے پاس کچھ مواد ہو کہ آپ بیٹھ کے بتائیں ہم نے دیکھو یہ پڑھا ہے. ورنہ آپ کو اگر یاد نہ ہو تو گھر والے بھی کہیں یہ سمجھنے نہ لگے کہ بس دو تین دن چلے گئے تھے، وقت ضائع کر کے آ گئے. تو آپ کے پاس یہ جو نوٹس ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس پروگرام کے ختم ہونے کے بعد آپ جب گھر جاؤ گے، اپنے گھر والوں اور اپنے جو بھی تعلق والوں سے آپ کی بات ہوگی، تو آپ ان کو دین کی یہ باتیں پڑھ کر سنائیں، اور جب آپ پڑھیں گے اس چیز کو واپس گھر پہ جانے کے بعد میں، تو یہاں پہ سمجھائی ہوئی بات بھی آپ کو یاد آئے. اس لیے کہ انسان کی جو یادداشت ہے اس میں اگر ایک چیز اس کے سامنے آئے تو اس سے جڑی ہوئی ساری چیزیں سامنے آتی ہیں. اللہ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ اس کی جو میموری ہے، اس کی جو یادداشت ہے، اس میں دو چیزیں جمع ہوتی ہیں، ایک معلومات اور دوسرے کیفیات. سائنسدان، سائنٹسٹ، سائیکالوجسٹ جس کو کہتے ہیں، سائیکائٹرسٹ، ان لوگوں کے پاس یہ بات معروف ہے کہ ایک آدمی دن بھر میں جو کچھ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس میں ایک تو جو واقعات ہوتے ہیں کیا ہوا، وہ سب اس کے ذہن میں جمع ہوتا رہتا ہے، ریکارڈ ہوتا رہتا ہے، ہماری ریکارڈنگ ہر وقت ہوتی رہتی ہے، ہر چیز آدمی کو یاد رہتی ہے. لیکن یادداشت کے دو حصے ہیں، ایک کانشیس مائنڈ، ایک سب کانشیس مائنڈ. بہت سارے لوگوں کے لیے بہت عجیب وغیرہ چیز، یہ کیا شروع کر دیا، لیکن آپ اس کو یاد رکھیے، پڑھے لکھوں سے آپ بات کرو گے تو ان کو سمجھانے آئے گا. آدمی کا جو ذہن ہوتا ہے اس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک وہ حصہ ہوتا ہے جو کانشیس مائنڈ ہوتا ہے، جیسے آپ ابھی مجھ کو دیکھ رہے ہیں، میں آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، آپ آوازیں سن رہے ہیں، باہر کی بھی آواز سن رہے ہیں. تو یہ آدمی کا ذہن جو ہے اس چیز کو پروسیس کر رہا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں، اس کو کانشیس مائنڈ کہتے ہیں، حاضر ہمارا ذہن اس وقت ہے. لیکن بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں ذہن میں جو نیچے کی پرت میں ہوتی ہیں، وہ تھوڑی دیر کے لیے آدمی بھول جاتا ہے یا بعض اوقات بھول جاتا ہے، لیکن وہ کہیں جاتی نہیں، وہ ذہن میں موجود ہوتی ہے. کوئی خواب آپ نے دیکھا، آپ کئی دن تک اس خواب کو بھول گئے تھے، کسی دن آپ کو یاد آ جاتا ہے وہ گیا کہاں تھا، جب آپ بھولے تھے تو وہ کہاں تھا، وہ آپ کے ذہن میں تھا، لیکن آپ کو ہر وقت وہ یاد تھا نہیں. بچپن کی کوئی بات ہوتی ہے جو آدمی کو بچپن میں اس کے ذہن میں تھی، پھر ایک زمانہ گزر گیا، اچانک کوئی چیز ایسی اس کے ساتھ ہوتی ہے، وہ پوری بات پورا واقعہ یاد آ جاتا ہے، وہ ریکارڈنگ کہاں تھی اس کی. آدمی کے ساتھ کچھ ایسا دکھ کا واقعہ ہوتا ہے، اس دکھ سے جڑی ہوئی ساری باتیں واپس اس کو یاد آتی ہیں. ایک غم آدمی کو سارے غم یاد دلاتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ آدمی کی فیلنگز اس کی میموری کو ٹریگر کرتی ہے، اور اس کی میموری اس کی فیلنگز کو ٹریگر کرتی ہے. یہ سائیکیٹرسٹ کہتے ہیں آدمی کی یادداشت اس کے دل کی کیفیتیں جو پچھلی اس یادداشت سے جڑی ہوئی تھیں. آپ کے پیسے کھو گئے مثلا، تو جب جب پیسے آپ کے کھوئے تھے، آپ کو سارے دکھ آپ کے جاگ جاتے ہیں. تو ایک واقعہ آدمی کی کیفیات کو جگاتا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچپن میں کوئی عطر آپ مسجد میں آئے تھے، اور آپ نے کوئی عطر پرانا، آپ کو عطر کی خوشبو ملی تھی، پھر اس کے بعد وہ عطر بند ہو گیا، پھر سے واپس وہ عطر کی خوشبو اگر آپ کو آئے تو آپ کو واپس مسجد یاد آ جائے گی، واپس وہ بچپن یاد آ جاتا ہے جو اس سے جڑا ہوا ہے. بہرحال یہ لمبی ہو جائے گی بات ہماری. تو یاد رکھیں کہ یہ جو نوٹس ہیں، اس میں اب آپ دیکھ رہے ہیں نوٹس، آیتیں، حدیثیں، سلف کے اقوال، علمی باتیں. اب یہ آپ کے لیے کیا ہے؟ میموری کے لیے وہ نکات ہیں آپ کے، وہ پوائنٹس ہیں آپ کے لیے. اب ان میں سے آپ ان نوٹس کو دیکھو گے، اور اس کے ساتھ جو ایکسپلینیشن آپ کو ملے گا، جو تشریح، جو سمجھایا ہوا آپ کو علم ملے گا، آپ جب گھر جاؤ گے، آپ ٹرائی کرو اس کو، جب آپ کوئی ایک آیت پڑھو گے تو وہ سمجھایا ہوا پورا آپ کو یاد آئے گا، یہ کمرہ آپ کو یاد آئے گا، پوری مسجد یاد آئے گی، آپ کو سب یاد آئے گا کہ اس وقت میں کیا کر رہا تھا. تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب دین کو ہم، علم کو ہم دلیلوں کے ساتھ، کتاب کے ساتھ سیکھتے ہیں، تو وہ اس علم محفوظ ہو جاتا ہے. اور یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ یہاں آؤ، یہاں پر جمع ہو جاؤ، یہاں پر آپ درس سنو اور وقت ختم ہونے کے بعد چلے جاؤ، یہ مقصد اس کا نہیں ہے، اس کو یاد رکھیے. بلکہ مقصد اس کا یہ ہے کہ آج کفر اور شرک، گمراہیاں، الحاد، بددینی، بے دینی، ہر قسم کی آزادی، سماج کے اندر جو گندگی ہے، پورے عالم میں آج تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے. چاہے وہ میڈیا کے ذریعے ہو، فحاشی پھیل رہی ہے، چاہے وہ سود کی شکلیں ہوں، چاہے وہ گمراہیاں ہوں، چاہے اسلام کی بدنامی ہو، جو کچھ بھی آج ہے عالم میں تیزی کے ساتھ میں گمراہی پھیل رہی ہے. اور اس کی زد میں اکثر اوقات ہمارا اپنا خاندان، ہماری بیوی، بچے، ہم خود آ جاتے ہیں، ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے. سماج اور معاشرہ بدلتا جا رہا ہے، ہماری سوسائٹی کا ڈھانچہ بدلتا جا رہا ہے، لوگوں کی سوچ بدلتی جا رہی ہے، لوگوں میں جو آداب اور جو اخلاق اور جو تہذیب تھی وہ نکلتی جا رہی ہے. بچوں کو بھی وہ باتیں معلوم ہو رہی ہیں میڈیا کے ذریعے سے، جو ایک زمانے میں بڑوں کو معلوم نہیں تھی. آج ایک ایسے دور میں، ایک خطرناک اور بھیانک دور میں ہم ہیں. اس دور میں اگر ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور بے فکری کی نیند سو جائیں تو اس سے زیادہ اچھی موت ہے، کیونکہ موت گناہ نہیں ہے، لیکن بے فکری اور دین کے بارے میں لاپرواہی گناہ ہے۔ ایک آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اور دوسروں کی آخرت کی فکر کرے، کب؟ دنیا میں، کیونکہ آخرت میں تو برے اعمال کرنے والوں کے لیے سوائے فکر کیا اور کچھ نہیں ہے۔ ربنا ابصرنا وسمعنا، قیامت میں دن، قیامت کے دن لوگ یہی کہیں گے ہمارے رب نے دیکھ لیا، ابصرنا وسمعنا، ہم نے سن لیا، اب ایک موقع ہم کو واپس دے دیں۔ وہاں تو پریشانی ہوگی انسان کو، لیکن یہاں جو پریشان ہوگا وہ اپنی اور دوسروں کی اصلاح کرنے کا ذریعہ بنے گا، لیکن یہاں جو بے فکر رہے گا اپنے اور دوسروں کے بگاڑ کا ذریعہ بنے گا۔ اس کو یاد رکھیے اچھی طرح سے، یہاں جو فکر مند ہو گیا آخرت کی فکریں اس کی ہلکی ہو جائیں گی اور وہ اپنے آپ کو اور دوسروں کو سدھارنے کا ذریعہ بنے گا۔ لیکن یہاں جو بے فکری کی نیند سو گیا، غفلت کی چادر اوڑھ کے بے فکری کی نیند سو گیا، ایسا آدمی دنیا اور آخرت میں اپنے اور دوسرے کے لیے مصیبت بنے گا۔ آپ نے سوچا ہے کبھی کہ اگر آپ کے گھر میں ٹی وی ہے، اگر آپ کے بچے باہر اسکول میں جا رہے ہیں، اگر آپ کے بچے باہر کھیل رہے ہیں، آپ کی بیوی پڑوس کے جو خواتین ہیں جن کے اندر دین نہیں ہے ان سے اس کے ربط ہے، ان کے اوپر کیا اثرات ڈیلی آ رہے ہیں، کبھی سوچا ہے اس کے اوپر؟ ان کے ساتھ آپ کتنا وقت دے پاتے ہو؟ مشکل سے رات میں آپ تھک ہار کے گئے اور تھوڑی دیر بیٹھے، کھانا وانا کھایا، پوچھا کیا خرچ کے لیے کیا چاہیے، کتنا ہے کتنا نہیں ہے، زیور چاہیے، کس کا نکاح ہے، کہاں جانا ہے، کیا مسئلہ ہے، ہو گیا بچوں کی اسکول کا کیا، ختم ہو گئے آپ بھی، سب معاملہ ختم۔ پھر اگلے دن آپ صبح اٹھے، پھر کام پہ باہر گئے، آپ ان کی دوائی کی فکر کر رہے ہو، آپ کھانے پینے کی فکر کر رہے ہو، عید آئی عید نہیں آئی، دوسرے دن ہے نکاح ہے، فلاں چیز ہے، کپڑوں کی فکر کر رہے ہو، ہر چیز کی آپ فکر کر رہے ہو، کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ واقعی ان کی آخرت کے لباس کے لیے، آخرت میں وہ زقوم نہ کھائیں بلکہ جنت کے پھل کھائیں، آخرت میں وہ تارکول اور گندک کا لباس نہ پہنے بلکہ وہ جنت کا لباس پہنے، آخرت میں وہ جہنم کے آگ کے سائے میں نہ ہو بلکہ وہ جنت میں، جنت میں اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کے سائے میں ہو، اس کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر آج گھر پہ جانے سے پہلے گھر کا کوئی آدمی مر گیا تو اس کا کیا ہوگا؟ سوچے، ہم اتنا سخت سوچتے نہیں ہیں، ہم اتنا سخت سوچتے نہیں ہیں، لیکن اس سے زیادہ سخت سوچنے کی ضرورت ہے۔ جو آدمی دنیا میں اپنے بارے میں کڑوا سوچے گا وہ موت کی کڑواہٹ سے اور آخرت کے کڑوے پن سے بچے گا، جو دنیا میں میٹھے میٹھے خیالات اپنے پاس رکھے گا اور آخرت سے غافل ہو جائے گا، ایسا آدمی اس کے لیے آخرت میں تکلیف اور مصیبت ہوگی۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم یہ سوچیں، یہ جو ہم یہاں جمع ہوئے ہیں یہ سیر اور تفریح کے لیے نہیں، چھٹی کا دن گزارنے کے لیے نہیں، یہاں ہم جو جمع ہوئے ہیں وہ اس فکر کے ساتھ جمع ہوئے ہیں، اور جو منتظمین ہمارے ذمہ داران ہیں، انہوں نے جو یہ پروگرام، اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے، اس کے پیچھے بہت بڑا مقصد ہے۔ یہ ایک بہت چھوٹی کوشش ہے جو ایک بہت بڑے مقصد کے لیے ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ ہمارے اندر اس بگڑے ہوئے دور میں اپنے گھر والوں کی اور سارے عالم کی اصلاح کی فکر پیدا ہو جائے، اور صرف فکر نہیں بلکہ اس فکر کو عملی یعنی نمونہ اور عملی ڈھانچہ اور عملی اس کا یعنی پریکٹیکل اپلیکیشن کرنے کے لیے ہم کو مواد یہاں سے دیا جا رہا ہے۔ آپ کو اپنے گھر میں کن نکات پر محنت کرنا ہے، کن پوائنٹس کو آپ کو لے کر اپنے گھر والوں کا ذہن بنانا ہے، کیا اصول لے کر ہم کو اپنے گھر جانا ہے، کیا فکر ہم کو لے کے اپنے گھر جانا ہے، معاشرے میں ہم کو رہنا ہے تو کیسے رہنا ہے۔ آج ایک طرف اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں ہیں، دوسری طرف مسلمانوں میں گندگی پھیلائی جا رہی ہے بلکہ عالم میں گندگی پھیلائی جا رہی ہے، اور اس کی زد میں سارے لوگ آ رہے ہیں۔ سود، ایک زمانے میں کچھ لوگ، بیپاری لوگ سود لین دین کیا کرتے تھے، لیکن آج آج شاید ہی کوئی بزنس ہو جس میں آپ کے گھر تک سود دینے والا آ رہا ہے. سود کے لیے, سودی لین دین کے لیے, سودی قرض کے لیے آپ کے گھر تک آ جاتا ہے. اب آج موضوع ہے اس سے متعلق. ایک زمانے میں لوگوں کو جن کو بے حیائی چاہیے ہوتی تھی وہ کسی بے حیائی کی جگہ پر جاتے تھے, لیکن آج گھر گھر میں بے حیائی خود آ رہی ہے. ایک بٹن دبانے کی ضرورت ہے آپ کو, بس زیادہ کوئی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں. ایک بٹن آپ نے دبا دیا, آپ کے گھر میں بے حیائی آ سکتی ہے. ہر قسم کا دین بددینی آپ کے گھر میں آ سکتی ہے. ہر چیز آج ممکن ہو گئی ہے. ٹیکنالوجی کی ترقی اخلاقی تنزل کے لیے بہت بڑی طاقت ثابت ہوئی ہے, اور اس کی زد میں مسلمان نہیں ہے, ایسا نہیں, اس کی زد میں مسلمان بھی ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس وبا کے دور میں ہمارے پاس اسلامی ٹیکا ہو, شرعی سوچ ہماری ہو, ہمارے لیے روحانی غذا ایسی ہو کہ اس بیکٹیریا سے بچنے کے لیے, بیماری کے جراثیم سے بچنے کے لیے ہمارے اندر ایسی طاقت ہو کہ اس بیماری سے لڑے. بیمار کون پڑتا ہے؟ ڈاکٹر سے پوچھیے, اندر بیماری سے لڑنے کی طاقت نہیں. اللہ کے حکم سے اللہ نے فائدہ ایسا بنا ہے. اندر ایسی طاقت پیدا کریں ہم لوگ کہ جب گمراہیاں ہمارے دروازے تک آئیں, ہم تک آئیں, ہمارے بیوی بچوں تک آئیں, تو ہم ان کی ایسی تربیت کر چکے ہوں, ان کا مزاج ایسا بنا چکے ہوں کہ وہ بیماری کو قبول نہیں کرے, وہ بیماری کو جھڑک دے, بلکہ بیماری ڈر کے بھاگے, ان سے شیطان ان سے ڈر کے بھاگنے والا. تو اس کے لیے ہم کو سوچنا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ باقی چیزوں کی طرح اس کا بھی کوئی بٹن دبا دو, دینداری کا بٹن. ایسا کوئی ہرے رنگ کا بٹن نہیں ہے, ایسا کوئی ایسی کوئی گولی یا دوا نہیں ہے, ٹونک نہیں ہے, پلا دو اس کو صحیح ہو گیا. اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ کوشش کرنی پڑتی ہے. تین ٹائم کا کھانا روزانہ آدمی جیسے کھاتا ہے, کئی دنوں تک کھاتا ہے, ٹونک پیتا رہتا ہے, پھر جا کے اس کی ہیلتھ اور صحت بنتی ہے. اس کے لیے اور زیادہ محنت آپ کو کرنی پڑے گی, اس کے لیے ذہن سازی کرنی پڑتی ہے. تقویٰ, ایمان, توکل اور وہ اوصاف جن سے آدمی زمین میں اللہ کے دین پر چلنے لائق بنتا ہے, گمراہیوں کے بیچ میں وہ ہدایت کا ذریعہ دوسروں کے لیے بنتا ہے. کتنی اونچی چیز آپ سوچیں. آپ سوچیے اگر اللہ تعالیٰ ہم کو ایسا بنائے کہ ہم گمراہی کے طوفان میں سے گزر رہے ہوں, اور اس سے متاثر ہونے کی بجائے اس میں جو دوسرے لوگ ہیں ان کی ہدایت کا ذریعہ ہم بنے, اس سے زیادہ خوش قسمت آدمی اور کون ہو سکتا ہے کہ گمراہیوں کا اثر اس پہ نہ ہو, لیکن گمراہیاں اس کے اثر سے دفع ہو جائیں اور لوگوں کو ہدایت ملنے لگے. اب بتائیے, کوئی آسان کام نہیں ہے, یہ آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے جاگنا پڑے گا. سب سے پہلا کام کیا ہے؟ غفلت سے جاگنا. کیونکہ ہم لوگ کیا ہے, غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اتنا مہینہ کمانا ہے, یہ خرچے ہیں, یہ انکم ہے, اور گھر میں ان چیزوں کی کمی ہے, اگلے مہینے یہ لانا ہے, فلاں کا نکاح ہے, اس کے لیے تیاری کرنا ہے. روٹین ہمارا چل رہا ہے سالوں سے, ہم اس کے باہر سوچ نہیں پاتے ہیں. اس کے باہر سوچنے والا ہم کو بننا ضروری ہے کہ ہم فکر کریں اپنی آخرت کی. اب تک ایک منٹ نہیں لگتا ہے آخرت میں جانے کے لیے. بیٹھے بیٹھے آدمی مسجد میں سجدے میں فرشتہ آ کے لے جائے گا, اس کو معلوم بھی نہیں پڑے گا, نہ امام صاحب کو معلوم, نہ بازو والے کو معلوم ہے. بعد میں نماز کے بعد ہدایت ہو گیا, بیٹھا ہے آدمی, سب اپنے اپنے کمروں میں صوفا کے اوپر بیٹھا ہے, بس اچانک کھانسی آئی اور اس کے بعد روح نکل گئی, لوگ سمجھ رہے ہیں لیٹا ہے, بہت تھکے آیا کام سے. مت اٹھاؤ, تھک کے سویا ہوگا. بعد میں ہاتھ بیوی آ کے چیک کر رہی, معلوم پڑا مر گیا تو, ابھی تو تھا ہی. ایسے بھی کیسز ہیں کہ ایک دوست کو ہارٹ اٹیک آیا, اس کی خبر دوسرے دوست کو جب ملی, ابھی اس کے ساتھ بیٹھ کے گیا تھا, ساتھ میں بات چیت ہوئی, کھایا پیا, وہ اپنے گھر کو گیا, یہ اپنے گھر کو گیا, اس کو ہارٹ اٹیک آیا, یہ مر گیا, اس کی خبر جب اس کو پہنچی اس کو بھی ہارٹ اٹیک آیا, وہ بھی مر گیا. ایسے کیسز ہوئے ہیں. اتنی بے یقینی ہے موت, یعنی اتنا بے یقینی معاملہ انسان کا, کبھی بھی آ سکتی ہے, کوئی گارنٹی نہیں. آج نہیں تو کل یا پرسوں آئے گی, اللہ جب چاہے گا آئے گی. ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ ہم نے کیا آخرت کے لیے کیا ہے؟ کیا آج کا ہمارا دن آخری نہیں ہے؟ کون گارنٹی سے بول سکتا ہے نہیں میرا آخری دن نہیں ہے؟ کبھی بھی مر سکتے ہیں. اس کے لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ اگر گمراہی کے راستے پر ہے آج ہی اس کو چھوڑ دیں اور ہدایت کے راستے کو قبول کریں. اس لیے کہ اگر اس راستے پر مر گیا تو اس راستے پہ مرنے والا, گمراہی کے راستے پر مرنے والا, اسی راستے سے اس کو اٹھا کے لے جایا جائے گا اور اس کی منزل جنت نہیں ہوگی. اللہ ہم سب کی حفاظت کرتا ہے. جو آدمی ہدایت کے راستے پر مرے گا اسی کی منزل, اور چلتے 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 اس نے فاصلہ طے کیا, ابھی وہ منزل ایسا لے جا ہو سکتا ہے کہ دونوں پہ جائیں. کیوں نہیں ہو سکتا ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ جہاں انسانوں کی تربیت, نبیوں کی تربیت کرتا ہے, وہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کی بھی تربیت کرتا ہے, وہ ان کا بھی رب ہے. کیوں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے نہیں کہا تھا انی جائل فی الارض خلیفہ؟ پھر انہوں نے اللہ سے سوال کیا, اللہ نے ان کو بتایا کہ اللہ نے ان کا امتحان نہیں کیا. اے آدم بتاؤ سارے کلمات, سارے اسماء ان کو بتاؤ, ان سے بھی پوچھا تم بتاؤ. تو اللہ فرشتوں کا بھی امتحان دیتا ہے, لیکن فرشتے ان کے لیے جنت جہنم نہیں ہے, اللہ ان کی تربیت کرتا ہے. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا, اللہ ان کو بھی سکھاتا ہے, کیونکہ وہ سوچتے سمجھتے ہیں, ان کو علم ہوتا ہے. علمہ شدید القوا, علم ہوتا ہے ان کے پاس. بہرحال تو فرشتوں کو اللہ نے بھیجا, رحمت کے بھی فرشتے اور عذاب کے بھی فرشتے. اب دونوں آئے ہم لے جائیں گے. اللہ نے تیسرے فرشتوں کو بھیجا تاکہ ان دونوں کے بیچ میں جو قریب نکلے گا وہ اس کا, اچھی زمین یا بری زمین, دونوں زمین. ایک بری زمین جا کے وہ آیا ہے, ایک اچھی زمین, اچھے علاقے, اچھے معاشرے کے لوگ جہاں وہ جا رہا تھا. تو اگر اچھی زمین سے قریب ہو تو وہاں, بری سے بری, بری ہو تو بری کی طرف لے جائے. فرشتے نے جب ناپا تو وہ اچھے معاشرے اور اچھی زمین سے قریب تھا. ایک روایت میں بھی الفاظ ہے کہ برابر بیچوں بیچ پہنچ گیا تھا, لیکن آخری وقت جب اس کا آیا تو بس ایک کروٹ اس نے لگی. کتنا فاصلہ تھا؟ ایک دم درمیان میں آ گیا, لیکن آخری مرحلے میں اس نے ایک کروٹ اس طرف لے لی, ایک تھوڑا سا آگے نکل گیا. ناپنے کے بعد نکلا قریب کس زمین کے؟ اچھی زمین کے. تو اس کو کون سے فرشتے لے گئے؟ سارے رحمت کے فرشتے اس کو لے گئے. ایک کروٹ ایک انسان کو جنتی بنا سکتی ہے اگر وہ کروٹ خیر کی طرف, اس آدمی کی نیت سچی تھی. اللہ تعالی مدد کرتا ہے جب آدمی کی نیت سچی ہو اور آدمی کا ارادہ خیر کا ہو, وہ ہدایت کی طرف بڑھنے والا. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے والسلام علی من اتبع الہدى, والسلام علی من اتبع الہدى, اور سلامتی ہے اس کے لیے, سلامتی ہے اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے. اللہ نے گھر بنایا, اس کا نام رکھا دار السلام, اور اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اس گھر کی طرف دعوت دی. لیکن واقعی جو انسان طالب ہے ہدایت کا, اللہ تعالیٰ اسی کو ہدایت بڑھا کر مزید اس کی طرف رہبری کرتا ہے, اس جنت کی طرف. جنت کا نام کیا ہے؟ جنت کا نام دار السلام ہے, وہ سلامتی کا گھر ہے. قرآن کریم میں سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم, اللہ سلامتی کے گھر کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے, دعوت دیتا ہے. اللہ کی دعوت کس طرف ہے؟ اللہ نے دعوت دی جہنم کی طرف جاؤ؟ نہیں. واللہ یدعو الی دار السلام, اللہ تم کو سلامتی کے گھر کی طرف بلا رہا ہے. اب جس کو سننا ہے, اللہ کی بات ماننا ہے وہ جائے, جس کو نہیں ماننا ہے وہ جہاں چاہے جائے. آدمی کو انتخاب کرنا ہے, اس کو اللہ کی پکار پر لبیک کہنا ہے, اس کو اللہ جہاں بلا رہا ہے وہاں جانا ہے. واللہ یدعو الی دار السلام, اللہ تم کو سلامتی کے گھر کی طرف بلا رہا ہے. ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم, اور وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف رہبری عطا فرماتا ہے. اور اللہ نے یہاں پر کیا فرمایا؟ والسلام دنیا میں سلامتی اور آخرت میں سلامتی اس آدمی کے لیے ہے جو سلامتی کے راستے پر چلے، جو اسلام کے راستے پر چلے۔ دیکھیے اسلام سلامتی کا ذریعہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اسلام ایسا دین ہے کہ وہ باطنی، ظاہری، انفرادی، خاندانی بلکہ معاشرتی اعتبار سے عالمی سطح پر انسان کو سلامتی دے سکتا ہے۔ اندر کا سکون کب ملے گا؟ جب دین نہ رہے گا زندگی میں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، گھر میں سکون و چین کب آئے گا؟ جب گھر میں اسلام آئے گا۔ معاشرے میں خیر کب آئے گی؟ جب معاشرے میں اسلام آئے گا۔ جیسی زندگیوں سے اسلام نکل جاتا ہے، اللہ کا دین نکل جاتا ہے، زندگیوں سے سکون نکل جاتا ہے۔ مال و دولت کا ہونا سکون نہیں ہے، گھر، کاروبار، تجارت، کپڑے، زیور، عہدے، ڈگری سکون نہیں ہے۔ آپ جا کے آپ کو دیکھنا ہو تو مغربی ممالک میں دیکھ لیں، ان کے پاس ہم سے کئی گنا زیادہ ہے، لیکن ان کے پاس ایک ہی چیز نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کوئی اپنی زندگی سپورٹس میں ڈیڈیکیٹ کر رہا ہے، کوئی جنگلوں میں گھوم رہا ہے، کیا ڈسکور کر رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پایا، وہ کس کو پا رہا ہے؟ جانوروں کو پا رہا ہے، اس میں اپنے آپ کو مگن کرنا چاہ رہا ہے، کوئی شراب میں، کوئی جوئے میں، کوئی ناچ گانے میں، کلبز میں، کوئی اپنے آپ کو براؤن شوگر میں، اور کیا کچھ نہیں ہے۔ وہ چاہتا ہے کسی طرح سے اپنے آپ کو بھلائے، سکون نہیں ہے۔ سکون صرف ایک چیز میں، جب بندہ واقعی اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے تب جا کے اس کی زندگی میں سکون آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جڑنا، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کی یاد ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ تو یہ بنیادی نقطہ ہے، اس کو یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے سلامتی کا وعدہ ان لوگوں سے کیا ہے جو ہدایت کی پیروی کریں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ والسلام علی من اتبع الہدى، سلام، اس کو یاد رکھیے، بنیادی نقطہ زندگی بھر کے لیے آپ اس کو یاد رکھیں۔ سلامتی اس کے لیے ہے جو ہدایت کی اتباع ہے۔ جو ہدایت کی اتباع نہیں کرتا ہے وہ سلامت نہیں رہے گا، نہ خالق سے سلامت رہے گا نہ مخلوق سے سلامت رہے گا۔ خالق کی طرف سے بھی عذاب آ سکتا ہے، مخلوق کی طرف سے بھی پریشانی آ سکتی ہے، لیکن اگر واقعی زندگی ہدایت کی اتباع میں ہو تو پھر خالق بھی قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ایک انسان کے لیے اللہ نے قاعدہ بدل دیا۔ کیا قاعدہ ہے؟ اگ جلائے گی، قاعدہ بدل دیا اللہ نے۔ ایک انسان کے لیے، ایک نبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے سمندر میں سے راستہ بنا دیا، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ ایک انسان کے لیے اللہ نے قاعدہ بدل دیا، بڑھاپے میں بانس کو اللہ نے اولاد دی، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ وسلام، سلامتی اللہ کی طرف سے آتی، کیوں؟ اللہ کا نام ہے السلام، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ السلام۔ والسلام علی من اتبع الہدى، سلامتی اس پر ہے جو ہدایت کی پیروی کرے۔ تو زندگی میں اگر ہدایت ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر سلامتی ہوتی ہے، سکون، چین، امن و اطمینان اس کو ملتا ہے۔ ہدایت نہیں ہے تو سلامت نہیں ہے، ہدایت ہے سلامت ہے، ہدایت کے ساتھ سلامتی جڑی ہوئی۔ آج مسلمانوں میں دین سے دوری کا بہت بڑا نقصان، اگرچہ بد اخلاقی اور دنیا میں برے کردار کے نمائندہ ہونے کے اعتبار سے ہوا، اس کے ساتھ ایک دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ دوسری قومیں مسلمانوں پر مسلط ہو گئی اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں، پکارو تو کوئی مدد نہیں کرے، اور خاموش رہو تو اللہ بھی مدد نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندگی میں دین نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کی مدد آتی ہے اللہ کے دین پر۔ جب دین آدمی کی زندگی سے نکل جاتا ہے، جب دینی اعتبار سے آدمی دین حق سے دور ہو جاتا ہے، پھر اللہ کی زمین پر انسان مسلمان اللہ تعالیٰ کا ماننے والا ہونے کے باوجود پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ بھی مدد نہیں کرتا ہے۔ آپ نے سنا تھوڑی دیر پہلے ایک درس میں، پچھلے درس میں، کہ اگر تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر دوسروں کو مسلط کرے گا، وہ تم پر رحم نہیں کریں گے، تم اللہ کو پکارو گے اللہ تمہاری دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ تو آدمی کے جب اعمال بگڑتے ہیں تو اس کے اللہ کی طرف سے آنے والے احوال بگڑتے ہیں، آدمی کے اعمال کے بگاڑ سے اس کی زندگی میں اللہ کی طرف سے فیصلے ایسے آتے ہیں کہ مصیبت ہی مصیبت آتی ہے۔ تو اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے سلامتی آئے تو پہلا کام اس کو یہ کرنا پڑے گا، ہدایت کا راستہ اس کو چننا پڑے گا، گمراہی کا راستہ چھوڑ کے ہدایت کا راستہ۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ آج کے درس میں ہم اسی پر غور کریں گے کہ ہدایت کیا ہے، اور دو، ہدایت پر جمنے کے لیے آدمی کو کیا کرنا چاہیے، ہدایت کے لیے کیا وسائل اور ذرائع ہے، یہ بھی ہم دیکھیں گے۔ اور اس سے پہلے ہم دیکھیں گے واقعی ہدایت کس کو کہتے ہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ہدایت کے بارے میں ذکر کیا ہے، ان کی مشہور کتاب ہے مفتاح دار السعادہ، دو جلدوں میں کتاب ہے، اور علم سے متعلق بہت اہم باتیں اس میں انہوں نے ذکر کی ہیں، پوری کتاب علم ہی کے موضوع پر ہے۔ اس میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہدایت کی چار قسمیں ہیں، ہدایت جس کو ہم کہتے ہیں اس کے چار مراتب ہیں۔ مراتب کا مطلب ہوتا ہے لیولز، آپ کلاس روم اسکول کے اعتبار سے جانتے ہیں، مدرسے کے اعتبار سے جانتے ہیں، لیول ہوتے ہیں، فرسٹ اسٹینڈرڈ، سیکنڈ اسٹینڈرڈ لیول ہوتے ہیں، گریڈز ہوتے ہیں۔ ہدایت کے بھی چار لیول ہیں، چار مراتب ہیں، چار گریڈز ہیں۔ وہ کیا کیا مراتب ہیں؟ کوئی ہدایت کسی کو ملتی ہے، کسی کو نہیں ملتی ہے، کوئی ہدایت سب کو ملتی ہے، کوئی ہدایت بعض لوگوں کو ملتی ہے، وہ کیا چیز ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں ان للہدایت اربع مراتب، ہدایت کے چار مراتب ہیں، چار لیول ہیں۔ پہلا مرتبہ یہ ہدایت عامہ ہے، عام ہدایت، اللہ کی طرف سے گائیڈنس، رہبری، چار اعتبار سے ملتی ہے۔ نمبر ایک ہدایت عامہ، جس میں انسان بھی ہے جانور بھی ہے۔ مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ وہی ہدایت کل مخلوق من الحیوان والآدمی لمصالحه التي بها قام امره، کہتے ہیں کہ پہلی ہدایت جو ہے وہ ہدایت ہے جو آدمی کو، انسان کو اور تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، یہ وہ ہدایت ہے جس میں ان مخلوقات کی بھلائی ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، جیسے سورہ طٰہٰ میں آپ دیکھیں آیت نمبر 49-50 میں اللہ تعالیٰ فرماتا قال فمن ربکما یا موسی، فرعون کے پاس جب موسیٰ علیہ السلام گئے تو فرعون نے پوچھا فمن ربکما یا موسی، اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، تم دونوں کا رب ہے کون ہے، اس کے بارے میں کچھ بتاؤ، فرعون نے پوچھا۔ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہمارا رب تو وہ ہے جس نے ساری ہر چیز کو اس کا ڈھانچہ دیا، پھر اس کو رہبری عطا کی۔ اعطى كل شيء خلقه، ہر چیز کو ڈھانچہ دیا۔ آپ بتائیے مچھلی، اس کو تیرنے کے لیے کون سا کورس کرنا پڑتا؟ آپ کو تو کرنا پڑتا ہے، پہلے 3 فٹ میں، پھر 5 فٹ میں، پھر 10 فٹ میں۔ آپ کو سکھانے کے لیے کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، کبھی ابو ہوتے ہیں، کبھی کوئی کوچ ہوتا ہے، لیکن مچھلی کو تیرنا کون، وہ پیدا ہی پانی میں ہوتی ہے اور پیدا ہوتے ہی تیرنا شروع کرتی ہے۔ آپ دیکھیں کچھوا جب ہوتا ہے، کچھوے میں کے انڈے جب ہوتے ہیں، اس میں سے نکلتے ہیں تو سیدھا پانی کی طرف دوڑتے ہیں، بتایا کون ہوتا کہ یہاں پانی ہے، تم کو پانی میں جانا ہے، کیونکہ وہ انڈے زمین پہ ہوتے ہیں۔ اللہ نے مخلوقات کو بنایا، پرندہ ہوتا ہے اس کو پر ہوتے ہیں، پرندہ اڑنا اس کو کوئی کورس ایویشن کا کرنا پڑتا ہے کہ ہوائی جہاز چلانا ہے، آپ کو تو مہینوں مہینوں کے، سالوں کے کورس ہوتے ہیں۔ لیکن آپ بتائیے ایک چھوٹا پرندہ ہے جو پلین سے زیادہ اچھا اڑتا ہے، بلکہ جو پلین کے لیے کیا ہے، اوریجنل ہے، وہ پلین ڈپلیکیٹ ہے اور اس میں امپروومنٹ ہوتا رہتا ہے، اس میں کچھ نہیں ہے، پہلے ہی پرفیکٹ ہے۔ اور آپ کو اگر واقعی کمپیئر کرنا ہو تو آپ پلین میں اور پرندے میں صرف ایک چیز دیکھیں کہ ٹرن لینا کتنا مشکل ہوتا ہے،
پرندہ جائے تو واپس آئے گا.
مسجد میں آپ دیکھیے, گھروں میں دیکھیے, آپ پرندہ کتنا تیزی سے ٹرن لیتا ہے,
الٹا سیدھا ہو کے واپس چیز اٹھا کے لے جائے گا. بلکہ
یعنی آپ دیکھیے کچھ پرندے تو ایسے ہوتے ہیں کہ پانی میں اوپر سے دیکھتے ہیں مچھلی ہے, اور اوپر سے ان کا ٹائمنگ کیا ہے آپ سوچیے. آپ کبھی ایسا کر کے دیکھیے مچھلی ایسا پکڑنے کی کوشش کیجئے, دن دن بھر جالے ڈال کے بیٹھتے کچھ آتا نہیں, اس میں اور جالے ہی آتے, لیکن وہ اوپر سے دیکھتا ہے اور اوپر سے اس کا ٹائمنگ اتنا اچھا ہوتا ہے کہ وہ اوپر سے اڑتا آتا ہے برابر مچھلی پکڑ کے پانی میں سے مچھلی پکڑ کے لے جاتا ہے. کیا ٹائمنگ ہوگا آپ بتائیے, ایسا کوئی پلین بنا کہ جو لوگ رن وے کے اوپر ہیں جانا چاہتے پلین میں, پلین اوپر سے آیا ان کو اٹھا کے لے گیا, چلو یہ منسٹر صاحب ہیں ان کو لے جاؤ, اتنا اچھا نظام نہیں ہے. اور وہ پرندہ برابر اوپر نیچے کچھ بھی کر سکتا ہے, اس کے لیے کوئی, اب بتائیے ایک مسجد ہے, مسجدوں میں آپ نے دیکھے ہوئے پرندے, 10-15 چڑیاں ہیں, ان کا ایکسیڈنٹ ہوتا اور اسی سپیڈ کے ساتھ میں اتنی کم سپیس میں اگر کوئی پلین بنا کے چھوڑ دیے جائیں کیا حاضر ہوگا اس کا, نہیں ہو سکتے. لیکن اللہ نے مخلوق کیسی بنائی, اس کا ٹائمنگ کیا ہے, اس کا ججمنٹ کتنا اچھا ہے. پرندے آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں, برابر نکلتے, ان کو کوئی گائیڈنس کی ضرورت ہے, آپ کا یہ ٹریک ہے, آپ کا یہ روڈ ہے, آسمانی روڈ دینے پڑتے ہیں ان کو, نہیں برابر بھاگتے دوڑتے اڑتے رہتے ہیں. زمین پر لینڈنگ کے لیے ان کو کوئی رنوے کی ضرورت نہیں, جہاں جی جاؤ ڈالی پر زمین پر جہاں کہیں چاہے کر سکتے. کس نے سکھایا آپ بتائیں, کیسا ہوگا جس نے سکھایا اس کو, ان سب کو جس نے سکھایا وہ کیسا ہوگا. پیدائشی طور پر یہ علم ان کے اندر ودیعت کر دیا گیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدا, کہ میرا رب تو وہ ہے کہ جس نے ہر مخلوق کو اس کا ڈھانچہ دیا, پھر ثم ہدا اس کو رہبری دی. شہد کی مکھی اب پورا درد اسی میں نکل جائے گا. اگر ہم اللہ کی مخلوقات میں غور کریں تو اللہ تعالیٰ سے قرب اور اللہ کی عظمت مزید بڑھ جاتی ہے دل میں. آپ بتائیے شہد کی مکھی جو چھتا بناتی ہے, آپ ڈرائنگ میں نہیں بنا سکتے اس کو, اتنا پرفیکٹ ہیگزاگون اس میں جو بناتی مسدس, اور وہ کناروں سے بنانا شروع کرتی ہے, اور جب آ کے جڑتا ہے تو پورا کا پورا چھتا آپ دیکھیے وہ برابر اس میں ہیگزاگون ہوتے ہیں, ان کی دیواریں برابر جڑی ہوئی ہوتی, کیسا بنا سکتی ہے آپ بتائیے. کیا میتھس اور فزکس اور جیومیٹری کے کورسز کیے اس نے, کیسا بنا سکتی کہ سارے باکس سیم سائز کے, اس کو کس نے بتایا. آپ بتائیے آپ کے بچے کو, آپ بتائیے ابو کو بٹھا دیجیے, اس کو کہیے آپ ایسے باکسز بنانے, ایک چھوٹا ہوگا ایک بڑا ہوگا, ایک کا ڈائمینشن کم ہوگا ایک کا زیادہ ہوگا, عجیب و غریب ڈرائنگ بن جائے گی پیپر کے اوپر. آپ قلم سے نہیں بنا سکتے, وہ مکھی کیا کرتی اپنے منہ سے بناتی, پروں سے بناتی, کیا بتائیے. آپ کسی چڑیا کو دیکھیے, ابابیل مشہور ہے آپ یہاں پر, وہ جو گھونسلہ بناتا ہے, آپ کی یہ سوال یہ ہے کہ پہلا تنکا وہ باندھتا کیسا ہے. آپ ایک ہاتھ باندھ لو اور پہلا تنکا باندھ کے بتاؤ, ایک انگلی سے دو انگلی لے لو, آپ دو انگلی سے آپ گانٹھ مار سکتے ہو, وہ کیسا مارتا ہے, کس نے سکھایا اس کو, کورس کیا ہے کوئی, اتنا سپیریئر کورس کہاں سے ملا اس کو, اللہ نے پیدائشی طور پر دیا اس کو. قال رب الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا, کہ میرا رب تو وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا, اس کا ڈھانچہ اس کو دیا, پر والی مخلوق بنائی, تیرنے والی مخلوق بنائی. مچھلی آپ دیکھیے مچھلی کیسا تیرتی, بالکل پانی کے اندر اس کا ڈھانچہ کھڑا ہے, اور اس کے پیچھے اس کی دم ہوتی ہے اور اس کے تیرنے میں مدد دیتی ہے. اسی لیے جو لوگ پانی میں کودتے ہیں وہ سلنڈر وغیرہ ماسک پہن کے, ان کے پاؤں کیسے ہوتے ہیں, مچھلی کی طرح, ان کو معلوم ہے ایسا ہی تیرنے میں آسانی ہوتی ہے, کاپی کر رہے ہیں وہ, دیکھیے یہ چیزیں, یہ اللہ کی مخلوق کی کاپی کر رہے ہیں اور اللہ کا انکار کر رہے ہیں, کتنی عجیب بات ہے. اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو کاپی کرنا, ڈپلیکیٹ اور اوریجنل کا انکار کرنا اور کہنا اس کے پیچھے کوئی انٹیلیجنس نہیں ہے, یہ بولنے والے کے پاس انٹیلیجنس نہیں ہے. کیسا تیرتی مچھلی,
سمندری مخلوقات آپ دیکھیں آدمی کی عقل کام نہیں کرتی، کیا کیا بنا اللہ نے، کس پانی کے اندر ہے اور روشنی وہ اپنے لیے پیدا کر سکتے ہیں، کیسا پانی کے اندر بل جل رہا ہے آپ ڈال کے دیکھو کہ ادھر چلاؤ گے دوست، بل پانی کے اندر آپ چلا سکتے ہو، مچھلی اس کو اللہ نے بنایا، جگنو آپ دیکھیے اندھیرے میں کیسے روشنی سے، کہاں سے آیا کرنٹ اس کے پاس، کیسا اس نے کیا، مرغی کا انڈا آپ دیکھیے اس کے اندر بچہ کیسا ہے، اس کے اندر برابر دبکا پڑا ہے، برابر 19 دن کے بعد 21 دن کے بعد باہر نکلتا ہے ایک دم فریش، اور آپ ہی بولنا شروع کرتا ہے، انسان کی پیٹ میں بچہ دیکھیے بالکل ایک دم سکڑا ہوا کوٹری میں جیل میں پڑا رہتا ہے وہ 9 مہینے تک، اس کی باڈی کیسی محفوظ رہتی ہے، باہر آنے کے بعد وہ زندہ رہتا ہے، سانس اندر کیسا لیتا ہے، کیسا جیتا ہے، کھانا نہیں پینا نہیں سانس نہیں، کیا کر رہا ہے وہ، کیسا جی رہا ہے اور کیسا اللہ تعالیٰ اس کو زندہ رکھتا ہے، باہر آنے کے بعد ماں اپنے سینے سے لگاتی کو کس نے سکھایا دودھ پینا، دودھ پینا اس کو کس نے سکھایا، یہ اللہ نے اس کو سکھایا، اس ہدایت کو، یہ ہدایت کا پہلا مرتبہ ہے جو ساری مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ساری مخلوقات کو اللہ نے عطا کیا ہے، یہ ہدایت عام ہے، یہ گائیڈنس اللہ کے سکھائے وغیرہ ملا نہیں، اپنے آپ سکھائے نہیں، اللہ کے سکھانے سے سکھائے، یہ پہلا مرتبہ ہے، تو یہ پہلا مرتبہ، دوسرا مرتبہ ہدایت البیان والدلالہ، ہدایت البیان والدلالہ التي اقام بها حجته على عباده، دوسرا مرتبہ کیا ہے، ہدایت کا حق کا واضح کرنا، اسی لیے کہتے ہیں ہدایت البیان والدلالہ، کہ بات کو واضح کرنا اور گائیڈ کرنا، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، تو صحیح کی طرف رہبری بتانا، یہ سیدھا ہے یہ غلط ہے، اس کو کہتے ہیں یہ دوسرا مرتبہ ہے، التي اقام بها حجته على عباده، یہ وہ ہدایت ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بندوں پر اپنی حجت تمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق آتا ہے اور لوگ جو غفلت میں پڑے ہوئے تھے ان کو بتایا جاتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اب وہ یہ نہیں کہہ سکتے ہم کو معلوم نہیں، نبی آتے ہیں شرک میں پڑے قوم کو بتاتے ہیں کہ یہ شرک ہے اور توحید کا اہتمام تم کو کرنا ہے، ہم اللہ کی طرف سے نبی ہیں، لوگ حلال کی بجائے حرام کھا رہے ہوتے ہیں، لوگ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، لوگ عبادت اللہ کی نہیں کرتے ہیں، نبی آتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں دیکھو اللہ کی عبادت کا یہ طریقہ صحیح اور یہ غلط، یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے، اللہ کو یہ پسند ہے اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، تو نبی آتے ہیں اور لوگوں کو ان کی جہالت سے نکال کے حق واضح کر دیتے ہیں، جیسے دن کا اجالا انسان کے سامنے سفید اور کالی چیز کا فرق واضح کر دیتا ہے، ایک آدمی کو کوئی دھوکہ نہیں ہوتا ہے، اسی طرح سے جب نبی آ جاتے ہیں تو اللہ کی طرف سے جو وحی آتی ہے، جو ہدایت آتی ہے، اس ہدایت کی روشنی میں ساری چیزیں اپنی اصل حقیقت کے ساتھ نمایاں ہو جاتی ہیں، سب کلیئر کٹ سامنے آ جاتا ہے، یہ سیکنڈ لیول ہے ہدایت کا، اس کو ہدایت البیان کہتے ہیں، یہ وضاحت اللہ کی طرف سے آتی ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، قوم ثمود ہم نے ان کے پاس رہبری بھیجی، ہم نے ان کو ہدایت کی، لیکن فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، لیکن انہوں نے کیا کیا، ہدایت کے مقابلے میں اندھے پن کو پسند کر لیا، یہ وہ ہدایت ہوتی ہے جس میں انسان کو چوائس ہوتی ہے، ماننا ہے تو مان ورنہ مت مان، یہ حق ہے چاہیے تو قبول کر ورنہ مت کر، انسان اس میں آزاد ہوتا ہے، لیکن پہلی ہدایت میں آزاد ہے نہیں، آپ بول سکتے ہیں آج دل مت دھڑک، بول سکتے ہیں آپ نہیں، اللہ نے آپ کے دل کو اوپر سے آرڈر دیا ہے، وہ آپ کے تابع نہیں ہے، آپ کے دل کو گائیڈنس ہے، دھڑکتا رہے جب بولوں گا بند ہو جائے، سانس سوئے ہیں آپ روک سکتے ہیں اپنی سانس کو نہیں، آپ نیند میں بھی ہیں آٹومیٹک چلتا رہتا ہے، یہ اللہ کا بنایا نظام ہے، آدمی بات کر رہا ہے، دوڑ رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سو رہا ہے، آدمی کا سانس چل رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے رہبری اس کے جسم کو ہے، اس کے اختیار میں نہیں، اس کے اختیار میں نہیں، کچھ چیزیں جزوی طور پر اختیار میں ہیں،
کلی طور پر نہیں. آپ اپنی سانس روک لیں, ایک وقت تک آپ روکیں گے, اس کے بعد آپ چھوڑ دیں گے پانی کے نیچے, آپ باہر اوپر آ جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کنٹرول نہیں کر سکتے, آپ کی جسم کو حکم ہے. تو ایک ہدایت تو وہ ہے جس میں چوائس نہیں ہے, آپ بیدار ہیں, ایک وقت تک آپ جاگیں گے, اس کے بعد جیسا کہ ابھی بھی ہو رہا ہے, صبح سے چل رہا ہے یہ, اور آدمی سنتے سنتے ہدایت پہ سو گیا, گمراہی پہ ہو گیا. تو آدمی کو یاد نہیں ہوتا کہاں گیا تھا, بیچ میں کیا ہوا ہے, ایسا کیسا ہوا, میں ہدایت پہ سو گمراہی پہ کیسے اڑ گیا, میں اس گاڑی میں بیٹھا ہوں, یہاں کیسے نکلا. تو آدمی بات کنٹرول نہیں کر سکتا ہے. دو تین دن اگر آدمی کو بیدار رکھا جائے, اس کے بعد اس کو آپ چوراہے کے راستے کے بیچ میں آپ چھوڑ دو, بس ہو جائے گا, کنٹرول نہیں اس کو, کنٹرول نہیں اس کو, اس کی جیب میں پیسے ہو پھر بھی فکر نہیں, اس کو نیند چاہیے اس کو پہلے. ایسا ہوتا ہے, انسان کے جسم کو ایک چوائس نہیں ہے اس کو, اس کی لمیٹیشن. لیکن یہاں آدمی چاہے تو ایمان کو قبول کرے یا آدمی کفر کو قبول کرے, چاہے وہ نبی کی بات مانے یا فرعون کی بات مانے, اس کو آزادی ہے. اللہ زبردستی حق نہیں دیتا, جو آدمی چاہتا ہے اس کو اللہ دیتا ہے. تو یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا, ثمود کو ہم نے ہدایت بھیجی نبی کے ذریعے سے, لیکن انہوں نے کیا کیا, اپنے اندھے پن پر راضی ہو گئے, ہم کو نہیں چاہیے, انہوں نے اس ہدایت کو قبول نہیں کیا. تو یہ ہدایت کون سی تھی, نبی نے بتایا کیا صحیح کیا غلط, مانو, لوگوں نے کہا ہم نہیں مانتے. فاستحب العمى على الهدى, انہوں نے اندھے پن کو قبول کیا ہدایت کے مقابلے میں. تو یہ دوسرا مرتبہ ہے ہدایت کا, حق کا واضح کرنا. نمبر تین, اس کو کہتے ہیں ہدایت التوفیق, ہدایت التوفیق یا ہدایت التوفیق والالہام. ایک ہے الارشاد جو کہ پہلے گزری, ہدایت الارشاد, اور دوسری ہے ہدایت التوفیق. کہ ایک آدمی ہے, اس کے سامنے حق آیا, اب ایک دم فوراً تو گلے نہیں لگاتا ہے, اس کے دل میں طلب پیدا ہوتی ہے, وہ حق کو لیتا ہے, لیکن اس پودے کو اس کے دل میں پیڑ بنانا یہ اللہ ہی کی قدرت میں ہے. آپ بتائیے, آپ بیج زمین میں بوتے ہو, اس سے جڑیں آپ نکالتے ہو, اس کے کونپل, اس کے تنا, اس کے شاخیں, اس کے پتے, اس کے پھل, اس کے پھول آپ نکالتے ہو, نہیں, آپ صرف زمین میں پودا لگاتے ہو, آپ زمین میں بیج بوتے ہو, لیکن اس پودے کو پیڑ اللہ بناتا ہے. اسی طرح سے ایک آدمی جب واقعی حق کی طلب رکھتا ہے, وہ حق کو قبول کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اپنی توفیق سے اس کے دل میں حق کو جماتا ہے, اس کو مزید حق پر استقامت دیتا ہے, اس کے دل میں ایمان میں مضبوطی پیدا کرتا ہے. اس کو توفیق کہتے ہیں, یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. اگر اللہ کی مدد نہ ہو آدمی ہدایت پر جم نہیں سکتا ہے. آپ دیکھیں بچہ شروع شروع میں آپ پیدا ہوتے ہو, اس کو پیدا ہو گیا ابھی فوراً کھڑے کر دو, اس کو کھڑا ہوگا نہیں, ابھی مضبوط نہیں ہوا ہے, اب ایک سال ہونا ہے اس میں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, وہ دیوار پکڑ کے کھڑا ہونا شروع کرتا ہے, سارے گھر والے جمع ہوتے اس کو دیکھیں گے, تو اس کو اس میں کمزوری ہوتی ہے. تو آدمی کے پاؤں میں دنیوی اعتبار سے چلنے میں کمزوری ہوتی ہے, آپ بتائیے دین کے اعتبار سے کتنا کمزور انسان ہے. اللہ کی مدد کے بغیر آدمی ہدایت پر نہیں جم سکتا ہے. یہ جو مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں, یہ اس کو توفیق کہتے ہیں, یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. کوئی آدمی دوسرے کے کان میں حق ڈال سکتا ہے, اس کے دل میں حق نہیں ڈال سکتا ہے, اس کو یاد رکھیے. آپ کسی کے کانوں میں حق داخل کر سکتے بھائی سنو, لیکن اس کے دل میں حق ڈال سکتے ہیں نہیں. اللہ کے سوا کوئی نہیں جو کسی کے دل پر قادر ہو, اس کے دل میں اللہ حق ڈالتا ہے, نبی بھی نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا, انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی, ایسا نہیں کہ آپ جس کو چاہو اس کو ہدایت دے دو, یہ تو اللہ ہے کہ جسے چاہے ہدایت دے دے. آپ اپنی پسند سے کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے, اللہ جس کو پسند کرتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے. تو دلوں میں حق کا جمنا, دلوں میں ہدایت کا قرار پکڑنا, دلوں کا ہدایت کے ساتھ مطمئن ہو جانا, یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، یہ اللہ سے مانگنے کی چیز ہوتی ہے، یہ کوئی آدمی اپنی طرف سے کسی کو دے نہیں سکتا ہے، یہ ہدایت نبی بھی کسی کو نہیں دے سکتے ہیں۔ پہلی ہدایت دیکھیے، حق بیان کرنا، یہ نبی بتا سکتے ہیں لوگوں کو، لیکن دوسری چیز دلوں میں حق کا جمانا یہ نبی بھی نہیں کر سکتا، یہ اللہ ہی۔ تو پہلی ہدایت اس کو ارشاد کہتے ہیں، دوسری ہدایت جو دل میں حق جمنا ہے اس کو توفیق کہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ انک لا تہدی من احببت، اے نبی آپ جس کو چاہو ہدایت دو، ایسا نہیں ہوگا، ولکن اللہ یہدی من یشاء، یہ اللہ ہی کی جسے چاہے ہدایت دے دے، وہ اعلم بالمحتدین، وہ اعلم بالمحتدین، اور وہ خوب جانتا ہے کہ ہدایت والے لوگ کون ہیں، کون ہدایت کے مستحق ہیں، کون ہدایت کے لائق ہیں، وہ جانتا ہے۔ جو ہدایت کے لائق ہے اللہ ضرور اس کو ہدایت دے گا۔ تو یہ تیسرا مرتبہ ہدایت کا جس کو توفیق کہتے ہیں دنیا میں۔ لیکن دنیا میں توفیق کے بعد دنیا کی ہدایت کا مقصد کیا ہے، دنیا کی رہبری کا مقصد کیا ہے، دنیا کی ہدایت کیا ہے؟ راستہ ملنا۔ لیکن راستہ کیوں ہے؟ منزل کے لیے ہے۔ بتائیے، دنیا میں ایک تو راستہ ملنا، دو ہے راستے پہ جمنا، تیسرا ہے منزل تک پہنچنا ہے۔ کیونکہ مرنے کے بعد بھی کچھ مراحل ہیں جس میں آدمی پھسل سکتا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ قبر کا مرحلہ ہے، منکر نکیل سوالات پوچھیں گے، وہ آزمائش، اس میں آدمی پھسل سکتا ہے۔ اس کے بعد حشر کا مرحلہ ہے، اس میں آدمی اللہ کے ہاں پکڑا جا سکتا ہے۔ اس میں آدمی سے پانچ سوالات پوچھے جائیں گے، اس کا جواب دینا ہے۔ اس کے بعد کل صراط ہے، صراط پر سے گزرنا ہے، اس میں پھسل کے جہنم میں جا سکتا ہے۔ وہاں حقوق کی ادائیگی کے اعتبار سے انسان سے مطالبہ ہو سکتا ہے۔ یہ سارے مراحل ہیں، ان سے پار ہو کے آدمی کو جنت ملتی ہے۔ جو آدمی پل صراط سے گزر جائے، اللہ نے قرآن کریم میں کیا کہا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ کامیاب ہو گیا۔ تو مرنے کے بعد بھی فکر کرنے کا مرحلہ ہے، بلکہ زیادہ فکر کی ضرورت ہے۔ اسی لیے سلف روتے تھے مرنے کے بعد کی زندگی کو یاد کرتے، آخرت کو، قیامت کو، صراط کو۔ تو یہ جو مرحلہ ہے، جیسے دنیا میں ہدایت کی انسان کو ضرورت ہے، اللہ کی رہبری اور اللہ کی توفیق کا وہ محتاج ہے، مرنے کے بعد آخرت میں بھی اس کو اللہ کی توفیق اور ہدایت کی ضرورت ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی توفیق سے صحیح اس کو سارے مرحلوں سے بچا کے نکال لے اور اس کو جنت میں پہنچا دے۔ یہ چوتھا مرحلہ ہے۔ اسی لیے جنت میں جانے کے بعد اس کو ابن قیم کہتے ہیں، یہ چوتھا مرتبہ کیا ہے؟ الہدایت فی الآخرہ الی طریق الجنت والناس، کہ آخرت میں جنت یا جہنم کی طرف راستہ بتا دینا ہے۔ جو آدمی دنیا میں جہنم والے راستے پر تھا، آخرت میں اللہ اس کو کون سے راستے پر لے جائے گا؟ جہنم ہی کے راستے پر لے جائے گا۔ جو آدمی دنیا میں جنت کے راستے پر تھا، آخرت میں اللہ اس کو جنت کے راستے پر لے جائے گا، اور جو یہاں جہنم کے راستے پر تھا، آخرت میں اللہ اس کو جہنم کے راستے پر لے جائے گا۔ جنت میں جانے والے اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہوئے کہیں گے، اللہ نے ان کا قول ذکر کیا ہے، وقال الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، وہ کہیں گے جنتی، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہم کو اس جنت کی ہدایت دی، اس جنت کی راہ سجھائی، اس جنت تک پہنچنے کی توفیق دی۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اور ہم تو ہرگز اس رہبری کے، اس ہدایت کے پانے والے نہ تھے اگر اللہ ہم کو ہدایت نہ دیتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق، اللہ کی ہدایت شامل حال نہ ہوتی تو ہم ہرگز بھی جنت کا راستہ نہیں پاتے۔ تو کل ملا کے کتنے مرحلے ہوئے، یہ بات یاد رکھیے، بہت اہم چیز ہے جو آپ کو عام کتب میں نہیں ملے گی۔ ابن قیم نے اس کو اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، مفتاح دار السعادہ میں۔ نمبر ایک، پہلا مرتبہ کیا ہے؟
یہ عام مخلوق کو اللہ نے ہدایت دی دنیا کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے، ڈھانچے کے اعتبار سے، جس مخلوقات اپنے اپنے منافع حاصل کر لیتے ہیں، گوشت کھانے والے جانور گوشت کھا لیتے ہیں، سبزی کھانے والے جانور سبزی کھا لیتے ہیں، اور ہم لوگ دونوں کھاتے ہیں، بچہ دودھ پیتا ہے، اور ساری مخلوقات برابر اپنی غذا حاصل کرتی ہیں، اور اپنی زندگی کے لیے جو اس کو چاہیے، چاہے وہ کیڑے مکوڑے ہوں، شہد کی مکھیاں ہوں، پرندے ہوں، مچھلیاں ہوں، یا جو بھی مخلوقات ہوں، وہ برابر اپنے لیے راستہ بنا لیتے ہیں، اپنے لیے اپنی نفع کی چیزیں حاصل کر لیتے ہیں. یہ پہلا مرتبہ ہے، یہ ہدایت عامہ ہے. دوسرا، حق کا پہنچانا، صحیح غلط لوگوں کو بتانا، یہ دوسرا مرتبہ ہے، اس کو ارشاد کہتے ہیں. تیسرا مرتبہ، دل میں ہدایت کا داخل کرنا اور اس ہدایت پر دل کا جمانا، یہ تیسرا مرتبہ، اس کو توفیق کہتے ہیں. اور چوتھا مرتبہ ہے، مرنے کے بعد مختلف مراحل سے نکال کر ایک انسان کو اس کی منزل تک پہنچانا، یہ چوتھا مرتبہ ہے. اچھے کو اچھا راستہ دکھانا، برے کو برا راستہ. اللہ کا یہ عجیب معاملہ ہے کہ جو آدمی جس طرف رخ کرتا ہے، اللہ اس کو اس کی رہبری دیتا ہے. یہ بہت ڈرنے کی چیز ہے کہ جو آدمی جو راستہ چنتا ہے، اللہ اس کو وہی راستہ دکھاتا ہے. نولیہ ما تولی ونصلیہ جہنم، اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں، ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین، جو کوئی رسول کی مخالفت کرے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، اور ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کے دوسرا راستہ چلے، دوسرا راستہ اس نے چنا، تو کیا ہوگا؟ نولیہ ما تولی، جہاں یہ مڑا ہے اس کو ہم وہی موڑ دیں گے. جو راستہ آدمی چنتا ہے، اللہ اس راستے کی رہبری اس کو دیتا ہے. ونصلیہ جہنم، اور جہنم میں پہنچا دیں گے، وہ ساتھ مصیبت اور بہت برا ٹھکانا ہے. تو ہدایت کے حقدار کو ہدایت ملتی ہے، اور گمراہی کے حقدار کو گمراہی ملتی ہے. ہدایت کا حقدار کون ہے؟ جو ہدایت کا طالب ہو اور ہدایت کی طرف سعی ہو، ہدایت کی طلب اس میں ہو اور ہدایت کی طرف چلنے کی کوشش وہ کرے. کوشش بھی ضروری ہے، اسی لیے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا مشہور جملہ ہے، وَكَمْ مِنْ مُرِيدٍ بِالْخَيْرِ لَنْ يُصِيبَهُ، کہ بہت سارے خیر کا ارادہ رکھنے والے خیر تک پہنچ نہیں پاتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمنا تو خیر کی رکھتے ہیں، لیکن خیر کے لیے جو قاعدہ اللہ کا ہے، سیدھے راستے پر چلنا، حق کا حاصل کرنا، صحیح طریقے سے تحقیق کرنا، بہت سارے لوگ یہ پا نہیں سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ارادہ تو ہے، لیکن طریقہ صحیح ہے. بتائیے، کوئی آدمی ہے حج کا ارادہ کرے اور غلط پلیس میں بیٹھے، پہنچے گا مکہ؟ نہیں. کوشش بھی صحیح ہونا چاہیے، مقصد بھی صحیح ہو، کوشش بھی صحیح ہو. تو جو آدمی ان دونوں چیزوں پہ پورا اترتا ہے، وہ آدمی آخرت میں کامیاب ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ عطا فرمائے. تو یہ چار باتیں ہم نے دیکھی ہدایت کے اعتبار سے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. ہدایت کے اسباب کیا ہیں؟ کیسے ہم کو ہدایت ملے؟ پہلا مرتبہ تو دیکھیے، وہ عام مخلوق کے لیے، اس کے بارے میں ہم کو گفتگو نہیں کرنا ہے، لیکن چونکہ تفصیل علمی اعتبار سے چاہیے تھی. پہلا مرتبہ بھی ہم نے دیکھا، ہدایت تو اللہ کی سب کو ہے، وہ کھانے پینے کے اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، تیرنے اور چلنے پھرنے بولنے کے اعتبار سے، وہ اللہ نے ہدایت دے دی سب. لیکن پھر حق کا واضح ہونا، دل کا حق پر جمنا، اور سارے مرحلوں میں بچ کے بچاتے جنت تک پہنچنا، یہ تین مرحلے آج بھی ہمارے سامنے ہیں. اس اعتبار سے کیسے ان مراحل میں ہم ہدایت اور خیر کو حاصل کریں، اس کے لیے کیا چیزیں کرنا چاہیے، آئیے ہم اپنی اس گفتگو میں تفصیل سے اس کو دیکھتے ہیں. نمبر ایک، ہدایت پانے کے لیے ہدایت کی طلب آدمی میں ہونا چاہیے، ہدایت کی چاہت آدمی میں ہونا چاہیے. جب اندر سے ہدایت نہیں چاہیے، تو ہدایت سامنے سے آ کے گزر جائے گی، لیکن یہ ہدایت کو لے گا نہیں. دیکھیے، جو آدمی یوں ہی بس اسٹاپ پہ کھڑا ہے، بس ایک کے پیچھے جا رہی ہے، جا رہی ہے، لوگ بولے اس کو کون سی بس میں بیٹھ رہے ہیں. لیکن جس آدمی کو معلوم ہے 10 نمبر بس میری بس ہے، بس جیسے ہی آئے گی فوراً وہ اس بس میں بیٹھ جائے گا، منزل پہ پہنچ جائے گا. تو جو جس میں طلب ہوتی ہے، وہ برابر حق کو پہچان پاتا ہے. جس میں حق کی طلب نہیں ہوتی ہے، اس کے سامنے سے حق گزر جاتا ہے،
لیکن وہ اس کو پہچان نہیں پاتا ہے. اسے بہت ضروری ہے کہ ایک آدمی اپنے سینے میں اپنے دل میں حق کی طلب ہمیشہ رکھے کہ ہاں جب بھی حق میرے سامنے آئے، جب بھی صحیح بات میرے سامنے آئے میں اس کو قبول کر لوں گا. تو اللہ کی طرف سے بھی اس کے لیے مدد ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ اپنی طرف جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے اپنے قرب کے لیے، اپنی طرف بڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے. انتخاب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے چنتا ہے. لیکن اللہ نے ایک بات اور کہی جو ہدایت کے بارے میں کہی کہ کس کو ہدایت ملتی ہے. اللہ نے فرمایا وَيَهْدِ إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ أَنَابَ يُنِيبُ إِنَابَةً. انابا کس کو کہتے ہیں؟ پلٹنا، رجوع کرنا، پھرنا، مڑنا، واپس آنا، جس کو دوسرے الفاظ میں توبہ بھی کہا جاتا ہے. توبہ ہوتا کیا ہے؟ توبہ ہوتا ہے مڑنا واپس، غلط راستہ چھوڑ کے سیدھے راستے پہ آنا، غلط ڈائریکشن میں جانے کے بجائے صحیح رخ پر اپنی دوڑ کو لگانا. تو جو آدمی اللہ کی طرف بڑھتا ہے، جو آدمی حق کی طرف بڑھتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے. ایک قدم بندہ اپنی طرف سے حق کی طرف اٹھائے اللہ کی طرف سے اس کی مزید مدد ہوتی ہے. تو نمبر ایک چیز یہ ہے کہ ایک آدمی جو حق چاہتا ہے، جو ہدایت مانگتا ہے، ہدایت چاہتا ہے، نمبر ایک اس کے دل میں ہدایت کی طلب ہونا چاہیے. طلب اگر نہیں ہوگی تو آدمی کو ہدایت نہیں ملتی. اب بتائیے ایک شخصیت تاریخ میں گزری ہے جس کے نام میں طلب تھی لیکن جس کے دل میں طلب نہیں تھی، ہے کہ نہیں؟ کون ہے؟ نام میں طلب ہے لیکن دل میں طلب نہیں. کون تھا؟ ابو طالب. اور کون ہے؟ نبی کے دشمن ہے؟ نہیں، نبی کے چچا ہیں، رشتہ نبی سے ہے اور نبی کے ہمدرد. کہ نبی کو درد ہو تو ان کو درد ہو، نبی کو جب بائیکاٹ کیا گیا ہے تو نبی کے ساتھ اس بائیکاٹ میں شریک ہیں، تکلیف میں شریک ہیں. اور نبی کا 40 سے زیادہ سالوں تک ساتھ دیا ہے، نبی کی سیکیورٹی کے اعتبار سے سرداری کا دخل تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے اعتبار سے، ان کی سرداری کا دخل تھا. عرب کے لوگ تکلیف نہیں پہنچاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ، بڑا کچھ قدم نہیں اٹھاتے، چھوٹا چھوٹا معاملہ ہو جاتا تھا لیکن بڑا قدم نہیں اٹھاتے تھے ابو طالب کی وجہ سے. لیکن نام کیا ہے؟ ابو طالب، طلب والے ہیں لیکن دل میں طلب تھی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس بیٹھ کے کہہ رہے ہیں اے چچا لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو، میں اللہ کے پاس تمہاری سفارش کروں. ایک بات تو بول دو. اور دوست کیا کہہ رہے ہیں؟ باپ دادا کے دین سے پھرنا مت، باپ دادا کے دین سے پھرنا مت. ایک طرف بھتیجا ہے جو نبی ہے اور ایک طرف دوست ہیں جو کافر ہیں. ان کی مانو کہ ان کی مانو؟ ان کی مانو کس کی مانو؟ اور بہکاوے میں آ گئے اور آخر میں کیا کہا؟ میں اپنے باپ دادا کے دین پر مرتا ہوں اور اسی پر خاتمہ ہو گیا. تو نام ابو طالب ہے لیکن دل میں طلب نہیں ہے. نبی کے رشتہ دار ہیں لیکن نبی کے متبع نہیں ہیں، نبی پر ایمان نہیں لائے، نبی کو سچا مانتے ہیں لیکن نبی کی اس بات کو تسلیم نہیں کرتے ہیں جس کو لے کے نبی کو بھیجا گیا. کتنی عجیب بات ہے بتائیں، محرومی کی اس سے زیادہ بری قسم ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ قرب نبی کا لیکن اتنے دور، نبی سے رشتہ لیکن دینی رشتہ ہے، نسب کا رشتہ ہے دینی رشتہ ہے. نبی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، نبی کے ساتھ رہنے والے، تکلیف میں بھی ساتھ لیکن جنت میں ساتھ، دین پہ ساتھ نہیں، دین کی تکلیف میں ساتھ. لیکن جب دین میں آدمی کے حق نہیں ہو، طلب نہیں ہو، وہ آدمی دنیا میں محروم ہوتا ہے. علماء نے ایک بات یہ بھی کہی اس میں
کہ بری دوستی آدمی کی بربادی کا بہت بڑا سبب ہوتی ہے. ابو طالب کا یہی نقصان کہ ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری طرف وہ لوگ ہیں برے دوست برے ساتھی، اکسا رہے ہیں، کہہ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا سے ابو طالب سے، اترغب عن ملت عبد المطلب، عبد المطلب کے دین سے بھیل جاؤ گے، اور قبائلی غیرت کی وجہ سے آخر میں کیا کہا، میں اپنے باپ دادا کی دین پہ ہوں، اور نبی کے دین کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. تو آدمی کے دل میں طلب کا ہونا ضروری ہے. نام اچھا رکھ لینا نجات کا ذریعہ نہیں ہے. آدمی کا ایمان اور اس کا عمل صحیح ہونا چاہیے. آدمی کے اندر دین کی طلب ہونا چاہیے. تو نمبر ایک چیز یاد رکھیں ہدایت کے لیے، اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ اپنی طرف یعنی جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، ویہدی الیہ من ینیب، اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف جس کو چاہتا ہے، کس کو چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف بڑھتا ہے. تو اللہ کی طرف بڑھنے والے کو ہدایت ملتی ہے، حق کی طرف بڑھنے والے کو ہدایت ملتی ہے، باطل کو چھوڑنے کی تیاری رکھنے والے کو ہدایت ملتی ہے، غلط کو چھوڑنے کی ہمت رکھنے والے کو ہدایت ملتی ہے. جو آدمی توبہ اور رجوع کی استعداد رکھتا ہو، ہمت رکھتا ہو اور اپنی غلط کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو، اس کو ہدایت ملتی ہے. تو نمبر ایک چیز ہم نے یہ دیکھی کہ حق کی طلب و جستجو ہونا چاہیے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. نمبر دو، ایک انسان سماج میں رہتا ہے اور عام طور سے ہوتا ہے کہ لوگوں کا دین اور ان کے دین کا مصدر ان کا سماج ہوتا ہے. آدمی باپ دادا کو دیکھتا ہے، گھر والے جیسا کرتے تھے ویسا یہ بھی کرنا شروع کرتا ہے، تو ماں باپ اس کی پہلی کتاب ہوتے ہیں اولاد کے لیے، بچے کے لیے ماں باپ پہلی کتاب ہوتے ہیں جن کو پڑھتا ہے، اور یہ کتاب بھولتا نہیں زندگی میں. اور بہت سارے لوگ جو بچپن میں ماں باپ سے، اپنے معاشرے سے، اپنے سماج سے سیکھ لیتے ہیں، اسی کو زندگی بھر دین کا قائم مقام بنا کر اسی پر عمل کرتے رہتے ہیں، وہ چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. سماج کے رسم و رواج، سماج کا ڈھانچہ، سماج میں جو چیز چل رہی ہے اس چیز کا چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. ایک تو اس وجہ سے کہ ایک آدمی اس کا عادی ہو جاتا ہے، عادی ہو جاتا ہے، بچپن سے کرتے آ رہے ہیں. دو، اگر چھوڑ دیتا ہے تو سماج میں بے جگہ آدمی ہو جاتا ہے، سلام کلام بند، دوستیاں دشمنیاں بن جاتی ہیں، رشتہ داریاں اجنبیت میں بدل جاتی ہیں، اپنے پرائے ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات بچیوں کے نکاح پر اور اس کی تجارت پر اور اس کے بیٹھک پر سب پہ اثر آنا شروع ہو جاتا ہے، حکا پانی بند ہو جاتا ہے، بولتے ہیں آدمی اپنوں میں اجنبی پرایا ہو جاتا ہے. تو سماج جو ہے اکثر لوگوں کا دین ان کا سماج ہوتا ہے، اور جو سماج جس چیز کو صحیح مانتا ہے لوگ اس کو صحیح مانتے ہیں. اکثریت جس پر چل رہی ہوتی ہے لوگوں کے نزدیک سب سے بھاری دلیل وہی ہوتی ہے. لیکن ہدایت اس آدمی کو ملتی ہے جو سماج اور اکثریت کے مقابلے میں دلیل کو طاقتور سمجھنے والا ہو، وہ دلیل کو سب سے زیادہ اہمیت دینے والا، اس کو یاد رکھیں. ہدایت اس کو ملتی ہے جو میجورٹی مائنورٹی کو نہیں دیکھے، جو صحیح اور غلط کی بنیاد پر فیصلہ کرے. ہدایت اس کو ملتی ہے جو سماج، باپ دادا، رشتہ دار، اپنے پرائے سے اوپر اٹھ کر حق کیا ہے، اللہ کی طرف سے کیا آیا ہے، میرے پیدا کرنے والے نے کون سا دین بھیجا ہے، اس کو اپنے سینے سے لگائے، چاہے لوگ اس کو اپنے سے دور کر لیں. جس آدمی میں اتنی ہمت ہوتی ہے وہی آدمی اللہ کی طرف سے ہدایت کا حقدار بنتا ہے. آپ دیکھیے جادوگر جو تھے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں، جب انہوں نے دیکھا وہاں کہ یہ حق ہے، حق واضح ہوا، انہوں نے ہمت کی. ان کے لیے رکاوٹ تھی، فرعون کے وعدے تھے، اگر تم جیت جاؤ گے، غالب آ جاؤ گے، تم کو یہ ملے گا، تم کو قرب ملے گا، تم میرے قریبی بن جاؤ گے، تم کو بڑے بڑے انعامات ملیں گے. انعامات ان کے سامنے تھے، ان کے سامنے فرعون کا لشکر تھا، فرعون کی بادشاہ کی اس کی طاقت تھی، ان کے سامنے ان کا اپنا نفس تھا، ان کی اپنی عزت کی، ان کا ایگو تھا، ان کی اپنی ذاتی، لوگوں میں ان کا پرسٹیج تھا. لیکن جب حق واضح ہوا تو انہوں نے اس سب کو پیچھے ڈال دیا اور فوراً انہوں نے حق کو قبول کر لیا، کہا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ایمان لے آئے ہارون اور موسیٰ کے رب پر، فوراً ایمان لے آئے. فرعون نے دھمکی دی، تم کو سلیب پہ لٹکا دوں گا، ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، یہاں وہاں ایک ہاتھ ایک پاؤں کاٹ کے تم کو پیڑ پر لٹکا دوں گا، سلیب دے دوں گا. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، لا غیر انا الى ربنا لمنقلبون، کوئی بات نہیں، ہم اپنے رب کی طرف رجوع کر چکے ہیں. انہوں نے حق کو قبول کیا ساری پریشانی کو دیکھنے کے باوجود، دھمکیوں کے باوجود، محرومی کے باوجود، عزت کھونے کے باوجود، چھوٹا بننے کے باوجود. چھوٹا بننا تھا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے، چھوٹا بننا تھا، ہم ہار گئے، ہم فیل، یہ پاس، یہ بڑے ہم چھوٹے، یہ اصل ہم نقلی، ہم جادوگر، یہ نبی. اپنی نبی کی بنیاد پر جو آدمی حق قبول کرتا ہے، واقعی اللہ کے یہاں اس کے لیے مقام ملتا ہے. انہوں نے فوراً تسلیم کر لیا. تو میجورٹی، مائنورٹی، سماج، گدی، عزت، ڈگری، نام، یہ ساری چیزیں جو آدمی چھوڑنے کے لیے تیار ہو، اسی کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ ہاں حق اس کے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے. اور جس آدمی کے سامنے، جس آدمی کی نگاہ میں حق سب سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے، حق کی نگاہ میں وہ سب سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے. آدمی قیمتی کب بنتا ہے؟ جب حق اس کے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی ہو. اللہ کے ہاں مقام کب ملتا ہے؟ جب اللہ کے ہاں سے آئی ہوئی چیز کو سب سے بڑا مقام اپنی زندگی میں. تو دوسری چیز ہدایت میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی سماج اور اکثریت کو اپنے لیے دلیل اور نمونہ نہ بنائے، وہ اللہ کی طرف سے آنے والے دین کو اپنے لیے حجت تسلیم کرے. دلیل دلیل ہے، میجورٹی کچھ بھی بولے، سماج کچھ بھی کر رہا ہو، دلیل اگر ایسی ہے بس اس کو ہم کو کرنا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تو ایسا کرنے لگے کہ زمین میں اکثریت کے پیچھے چل پڑے، تو یہ تو تجھ کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے. اپنے لیے اگر قاعدہ یہ تو بنا لے میجورٹی کے پیچھے ہم چلیں گے، ایسا کرنے لگے تو تو گمراہ ہو جائے گا، یہ لوگ تجھ کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اکثریت کا حال کیا ہے، اِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. کیونکہ اکثریت کا حال تو یہ ہے کہ یہ محض گمان کے پیچھے چلتے ہیں، اپنی دل کی بنائی ہوئی چیزوں کے پیچھے چلتے ہیں. وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور ان کا اکثریت کا حال یہ ہے کہ یہ گھڑی ہوئی جھوٹی باتیں یا بس تخمینی باتیں، اندازے پہ چھوڑے ہوئے تیر، اسی کے پیچھے چلتے ہیں، اندازوں پہ چلتے ہیں، کانکریٹ بات پہ نہیں چلتے ہیں. مضبوط بنیادوں پر سماج اکثر قائم نہیں ہوتا ہے. لوگوں کا عام معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گمان اور اندازوں پر چلتے ہیں اور جھوٹ پر چلتے ہیں. ایک جھوٹ نکلتا ہے، پورے گاؤں میں گھومتا ہے، لوگ اسی کو لے کے چلتے ہیں. بہت سارے جھوٹ سماج میں سچ بن جاتے ہیں جب کئی زبانوں سے ایک سے دوسرے تک منتقل ہوتے ہیں. بولنے والوں کی کثرت جھوٹ کو بھی سچ بنا دیتی ہے، بلکہ بعض سچ اس کے سامنے چھوٹے ہو جاتے ہیں. کب؟ جب بولنے والے کا نام. اس لیے بہت ضروری ہے کہ آدمی اس بات کو یاد رکھے کہ زیادہ لوگوں کے کسی چیز کو بولنے سے وہ چیز صحیح نہیں ہو جاتی ہے، صحیح چیز صحیح رہتی ہے چاہے بولنے والے کم ہوں. اسی طرح سے آپ دیکھیں مشرکین کا معاملہ اللہ نے بیان کیا، یعنی یہ گمراہ لوگوں کا حال ہے. یضلوک عن سبیل اللہ، ہدایت گمراہی دونوں اپوزٹ ہیں ایک دوسرے. ہدایت تب ملے گی کہ حق کو اکثریت کے مقابلے میں زیادہ پاورفل مانے. گمراہ کب ہوگا؟ میجورٹی کے پیچھے چلے گا اور حق نہیں دیکھے گا، دلیل نہیں دیکھے گا، گمراہ ہو جائے گا. اسی طرح اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اللہ نے جو نازل کیا اس کی طرف آؤ، اور آؤ رسول کی طرف، اللہ کے نازل کی ہوئے علم کتاب قرآن کی طرف، اور رسول کے فیصلے کی طرف، رسول کی شخصیت اور رسول کی تعلیمات کی طرف جب ان کو بلایا جاتا ہے، تو مشرکین جو عرب کے مشرکین تھے وہ کیا کہتے تھے؟ قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے لیے تو بس اتنا کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، باپ دادا کا دین ہمارے لیے بس ہو گیا، اب اور زیادہ ایڈیشنل کچھ چاہیے نہیں، ہم کو اپڈیٹ نہیں ہونا ہے، جو ہمارا ہے
اسی پہ ہم چلیں گے. باپ دادا کو جس چیز پر ہم نے پایا اسی پر ہم رہیں گے. حسبنا ہمارے لیے کافی ہے, اب زیادہ کی ضرورت نہیں. بس آنکھیں بند کر لو, کان بند کر لو, بس یہ اور نیا نہیں چاہیے. حسبنا ما وجدنا علی آبانا اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون. کیا یہ ایسی صورت میں بھی اپنے باپ دادا کے پیچھے چلیں گے جبکہ ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ رکھتے ہوں اور نہ وہ ہدایت والے ہوں, نہ ہدایت پر قائم ہوں, نہ ان کے پاس علم تھا, نہ وہ کردار کے اعتبار سے ہدایت پر تھے, کیا اس صورت میں بھی وہ باپ دادا کے پیچھے چلیں گے؟ علم بھی نہیں ہدایت بھی نہیں, نہ خود ان کے پاس علم تھا, نہ وہ کہیں اور سے ہدایت لیتے تھے, تو بھی ان کے پیچھے چلو گے؟ بس محض گمان کی بنیاد پر جو کرتے تھے, رسم و رواج کی بنیاد پر کرتے تھے, تو ان کے پیچھے چلو گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان لوگوں کو گمراہ کہا ہے جو اکثریت اور باپ دادا کے پیچھے چلتے ہیں. اس بت کو توڑنا چاہیے تب جا کے آدمی کو ہدایت ملتی ہے. جس آدمی کی نگاہ میں دلیل سب سے زیادہ قیمتی ہو وہ آدمی ہدایت پاتا ہے. نمبر تین, وہ آدمی ہدایت پاتا ہے. اب دلیل کیا ہے؟ اب بعض لوگوں کے لیے عقل دلیل ہوتی ہے, بعض لوگوں کے لیے سائنس دلیل ہوتا ہے, بعض لوگوں کے لیے کچھ اور دلیل ہوتی ہے. دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا, یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے, سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے. وبینات من الھدی والفرقان, اور اس میں دلیلیں ہیں ہدایت کے لیے بھی, ہدایت کی بھی اور فرقان کی بھی. فرقان کی بھی دلیلیں ہیں اور ہدایت کی بھی دلیلیں ہیں. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ بہت اچھا اس کو سمجھایا کتاب النبوات میں, کہتے قرآن فی نفس ہی ہدایت ہے سارے لوگوں کے لیے, لیکن قرآن پر چلتے چلتے ایک انسان پر حق اتنا واضح ہوتا ہے کہ مزید یقین پر یقین بڑھتا چلا جاتا ہے کہ ہاں یہ ہدایت ہے. تو اس میں یہ خود ہدایت ہے, لیکن ہدایت کی اور دلیلیں اس میں ہیں کہ وہ ہدایت اور واضح اور نکھرتی چلی جاتی ہے, آدمی کا اطمینان اور یقین اور بڑھتا چلا جاتا ہے. اور دو, زندگی میں جو مواقع آتے ہیں, کہاں جائیں, یہ راستہ یہ راستہ, تو ایسی صورت میں قرآن اس کے لیے فرقان بنتا ہے, اور اس میں فرقان کی دلیلیں ہیں, یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے, غلط کو چھوڑ کے صحیح کو چننے کی دلیلیں اس میں ہیں. کہ جب ایسے موڑ پر آدمی آ جاتا ہے کہ تھوڑا راستے پر چلتے چلتے, کیونکہ سیدھا راستہ ہے, لیکن اس سیدھے راستے سے نکلنے والے کس کے راستے ہیں؟ شیطان کے راستے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ایک لکیر کھینچی اور اسی لکیر سے نکلنے والی اور لکیریں کھینچی اور کہا یہ سیدھی راہ اللہ کی راہ ہے, اور یہ جو ٹیڑھی سے نکلنے والی راہ ہیں وہ کس کی ہیں؟ شیطان کی راہ ہیں. آدمی کی زندگی میں اکثر ایسا موقع آتا ہے کہ اس کے سامنے یہ بھی راستہ ہوتا ہے اور ایک اور راستہ ہوتا ہے, کنفیوز ہو جاتا ہے صحیح کیا ہے. تو ایسی صورت میں بھی آدمی کو فرق کرنے کے لیے اس کی بصیرت کو جلا عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے. تو یہ خود ہدایت ہے, ہدایت پر اطمینان اس سے ملتا ہے. یہ فرقان ہے, اور اس میں فرقان کی دلیلیں ہیں کہ جب فرق کرنے اور چننے اور ایک کو چھوڑ کے ایک لینے کی نوبت جب آتی ہے, جب موقع آتا ہے, تو قرآن میں اس کے لیے مزید رہبری اس کو مل جاتی ہے. یہ بہت عظمت والی آیت, اس کو یاد رکھیں. فی سورۃ البقرہ میں اللہ نے یہاں پر بتایا, اس میں معلوم ہوا کہ قرآن ہمارے لیے کیا ہے؟ فرقان ہے. لیکن صرف قرآن کافی ہے؟ نہیں. قرآن میں اجمالاً سب کچھ ہے, تفصیلاً نہیں ہے. یہ جملہ آپ کے لیے نجات ہے, منکرین حدیث سے. قرآن میں اجمالاً سب کچھ ہے, تفصیلاً سب نہیں ہے. تفصیل اس کی کہاں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں. کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِ, کہ ہم نے اے نبی آپ کی طرف اس ذکر کو, نصیحت کو نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو واضح کر کے سمجھا دیں کہ ان کے رب کی طرف سے کیا آیا ہے. تو اس میں مجمل باتیں ہیں جس کی تفصیل کی اور جس کی تبیین کی ذمہ داری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی گئی تھی. ثم ان علینا بیان, اس کا بیان ہمارے ذمے, جو کس کو دیا گیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہاں پر تبیین ہے لی تبینا للناس، اور وہاں پر کیا ہے ثم ان علینا بیانا، تو بیان اور تبیین اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی، وہ بھی ماننا ضروری ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی قد ترکت فیکم شیئین، میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑی ہیں، لن تضلوا بعدہما، ان دو چیزوں کے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ و سنتی، کتاب اللہ و سنتی. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک اللہ کی کتاب اور دو میرا طریقہ، میری سنت. تو یہ دو چیزیں ہیں جن کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا، ان دو کے بعد لن تضلوا، تم گمراہ نہیں ہوگے، یعنی تم ہدایت پر قائم رہو گے. تو کوئی آدمی اگر چاہتا ہے کہ وہ ہدایت پر قائم رہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے یہ دلیل کتاب و سنت کو بنائے. ایک اللہ کی کتاب، ہمارے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کتاب قرآن اور حدیث، اور بہت سارے لوگ دبوچ لیتے ہیں فوراً، حدیث کدھر ہے؟ سنت ہے. تو ایسے لوگوں کو موقع آپ نہ دیں، آپ جب بھی کہیں کیا کہیں، کتاب و سنت، قرآن و سنت. اگر سے حدیث بھی اس معنی میں آتا ہے، اتنا کوئی ایسا کوئی فرق نہیں، لیکن خامخواہ کسی کو موقع نہ دیں بلکہ کیا کہیں، کتاب و سنت. پھر کتاب و سنت کے صحیح فہم کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم سلف کے منہج کے مطابق کتاب و سنت کو سمجھیں. اس لیے کہ قرآن و سنت میں بعض اوقات کوئی چیز آدمی کو نہیں سمجھتی ہے، خصوصاً احادیث کی عملی تطبیق. اس کو سمجھیں آپ، ایک حدیث ہے وہ عام ہوتی ہے، اب اس حدیث کو اس پر کیسے عمل کیا جائے، کہاں اس پر عمل کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا ہے، اس پر عمل کی صورت کیا ہے، کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ترغیب کے مطابق خود عمل کیا ہے، صحابہ نے عمل کیا ہے، کہاں نہیں کیا ہے. اگر آدمی سلف کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب کے ساتھ آپ کا اسوہ دیکھتا ہے، تو آدمی کے لیے واضح ہو جاتا ہے کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. لیکن اگر آدمی حدیث سے کچھ اٹھا لے اور اگر یہ نہیں دیکھے کہ سلف نے اس پر کیسے عمل کیا ہے، خصوصاً اختلاف کے وقت میں، تو بہت بڑا امکان ہوتا ہے اس کے گمراہ ہونے کا، بدعت اور خرافات میں مبتلا ہونے کا. اس کی ایک مثال لیجیے، حدیث میں کیا ہے، جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے، ایسا بھاگتا ہے کہ اس کی ہوا نکل جاتی ہے. اب بعض لوگوں نے اس حدیث کو لیا اور اپنے مردوں کو شیطان سے بچانا چاہتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں، لوگوں نے کتابیں لکھ دی اس میں، قبر پر اذان، ہرے رنگ کی کتاب، اور اس میں کیا دلیل ہے کہ دیکھو مرنے والے سے قبر میں پوچھا جاتا ہے، مر ربک ما دینک بن نبی، یا بعض روایت میں اس سے جب پوچھا جاتا ہے تو وہ شہادتین کا اقرار کرتا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. تو کہتے ہیں دیکھو اذان میں الفاظ ہیں نا، تو اذان جب قبر پر دی جائے گی تو مرنے والے کو تلقین ہوگی، وہ سنے گا تو کیا ہوگا، بولنا اذان ہوگا. نمبر دو، قبر میں شیطان آتا ہے، معلوم نہیں کس نے بتایا، قبر میں شیطان آتا ہے اور مردے کو کیا کرتا ہے، بہکاتا ہے، جواب دینے میں رکاوٹ بنتا ہے، خلل پیدا کرتا ہے. جب ہم اذان دیں گے تو دشمن بھاگ جائے گا، اور اس کے لیے جواب دینا آسان. نمبر تین، اذان میں کیا ہے، اذکار ہے، اللہ کا ذکر ہے، ویسے بھی ذکر سے شیطان بھاگتا ہے، اور ذکر سے کیا ہوتا ہے، اللہ کی رحمت آتی ہے، اللہ کی نصرت آتی ہے، اللہ کا قرب ملتا ہے. جب اللہ کا ذکر کیا جائے گا تو اللہ کی رحمت نازل ہوگی، تو قبر پر کیا ہوگی اللہ کی، اور پوری دلیلوں کی لسٹ ہے. جب اتنی بڑی بات ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے ایسا کیوں نہیں کیا، کیا ان کو قبر کا ڈر نہیں تھا؟ یہ تو کبھی روتا نہیں ہے، قبرستان جاتا ہے تو کاروبار کی بات کرتا ہے اور ایران قرآن کی بولتا رہتا ہے، لیکن وہ لوگ قبرستان جاتے تھے تو وہ رو پڑتے تھے، صحابہ روتے تھے دیکھ کر کہ یہاں ان کو ایک دن آنا ہے، ہمارے ان سے پوچھ ہونے والی ہے، آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل،
ان کو ہم سے زیادہ ڈر تھا،
لیکن انہوں نے کبھی بھی قبر پر اذان دی اپنی میت کو بچانے کے لیے اس کی فکر میں
نہیں.
تو اس طرح سے جب سلف کی طرف رجوع ہم کرتے ہیں تو بہت ساری حدیثوں کا جو غلط مطلب بہت سارے لوگوں نے لے لیا ہے، وہ ایک عام حدیث ہے، اس کو کہاں نافذ کرنا ہے، کہاں اس کی تطبیق کرنا ہے، یہ ہم کو تبھی سمجھ میں آتا ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی عملی تطبیق دیکھتے ہیں کہ اس پر انہوں نے عمل کیا نہیں کیا، کیسے کیا. اس لیے بہت ضروری ہے کتاب و سنت کے ساتھ ساتھ ہم سلف کے منہج کو بھی دیکھیں، خصوصاً صحابہ. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن یَعِشْ مِنْكُمْ، تم میں سے جو کوئی جیے گا، فَسَيَرَى اِخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو بہت سا اختلاف وہ دیکھے گا، جو جیے گا اس کے سامنے اختلافات آئیں گے، سیاسی بھی اور فرقے وارانہ اختلافات بھی. کیونکہ صحابہ کے دور میں دونوں چھڑ گئے تھے، خوارج ہیں سیاسی اعتبار سے بھی اعتقادی اعتبار سے بھی. مَن یَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اِخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُمْ مِنْ سُنَّتِي، تو خبردار تمہارے لیے میری وہ سنت لازم ہے جس کو تم پہچان چکے ہو، جس کو تم سمجھ چکے ہو. وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، اور خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں، جن کو رشد و ہدایت مل چکی ہے، ایسے خلفاء کی سنت، ان کا طریقہ، ان کا راستہ تمہارے لیے لازم ہے، اس کی اتباع تم پر لازم ہے. عضوا علیہا بالنواجذ، اور اپنی داڑھوں سے، یہ داڑ ہوتے ہیں جو آپ کے دائیں بائیں کے جو دانت ہوتے ہیں، یہ اس کو نواجذ کہتے ہیں، اپنی داڑھوں سے تم اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو. اس حدیث کو امام احمد ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا. تو یہاں یہ معلوم ہوا کہ تیسری چیز ہدایت پر جمنے کے لیے ہے کہ آدمی نمبر ایک کتاب و سنت کی اتباع کرے متن کے اعتبار سے، اور سلف کے منحص کی اتباع کرے فہم کے اعتبار سے، صحیح روایات پر اعتماد کرے ضعیف پر نہیں، اور قرآن و سنت کی وہ تشریح اور تفصیل یعنی اس کو قبول کرے جو قابل اعتماد اہل علم سے آئی ہے. کوئی جینٹل مین نیا کچھ سکھا دے ہم کو، اس پہ چلنے لگ جائیں، ایسا نہیں ہے. دین یہاں وہاں سے لینے کی چیز نہیں ہے. ابن سیرین رحمت اللہ علیہ تابعین میں سے کہتے ہیں ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم، یہ علم دین ہے، تم دیکھ لو تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو. تو ہم کو چاہیے کہ ہم یعنی سلف کے فہم کو مقدم رکھیں، اپنی سوچ پر اعتماد نہ کریں، اور جدید تشریحات اس پر اعتماد نہ کریں. واقعی سلف سے جو فہم ہم کو ملا ہے اس فہم کو ہم قبول کریں. تو یہ تیسری چیز ہمارے سامنے تھی، سلف کا منہج بہت ضروری ہے. سلف کون ہے؟ صحابہ، تابعین، اور بعض علماء نے تبع تابعین کو بھی اس میں شامل کیا ہے، یہ ہمارے سلف ہیں. پھر بعض علماء نے کہا کہ جو ان کے نقش قدم پر چلیں وہ بھی ہم سے جو پہلے گزرے وہ بھی سلف میں ہیں، لیکن بنیادی طور پر کون ہیں؟ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، اتباع تابعین ان کو کہتے ہیں. نمبر چار، ہدایت کے لیے یہ بھی ضروری ہے، اذان کا وقت کب ہے؟ اذان.
ان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه ومن تبع هداه. اس سے پچھلی مجلس میں ہدایت کے اسباب سے متعلق کچھ باتیں ہم نے دیکھی کہ ایک انسان کو ہدایت پانے کے لیے اور اللہ کے ہاں ہدایت کا حقدار بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے، انہی اسباب میں سے یہ سبب ہم نے دیکھا کہ سماج کے مقابلے میں آدمی دلیل کو ترجیح دے، پھر یہ دیکھا کہ دلیل کتاب و سنت، اللہ کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ بھی دیکھا کہ کتاب و سنت کے صحیح فہم کے لیے سلف کی طرف رجوع کرنا لازم ہے. اس لیے کہ صرف متن مقصود نہیں ہے بلکہ اصل مقصود اللہ کی طرف سے آنے والی وحی اور پیغام کا صحیح فہم ہے، اس لیے سلف کی طرف رجوع بھی ضروری ہے کہ صحابہ نے قرآن و سنت پر کیسے عمل کیا، ان کے نزدیک کیا ہدایت تھی، کیا گمراہی تھی، کس چیز کو وہ خیر اور حق سمجھتے تھے، کس چیز کو وہ لوگ شر اور باطل سمجھتے تھے۔ جو آدمی اس چیز کا صحیح فہم حاصل کر لے، جو آدمی اس چیز کو سمجھ لے، اس کے لیے بعد کے دور میں آنے والی گمراہیوں میں اپنا راستہ چننا اور اپنے آپ کو گمراہی سے بچانا آسان ہو جائے گا۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس سے آگے اور کیا اسباب ہیں جو ایک آدمی کے لیے ضروری ہیں کہ وہ ہدایت اللہ سے پائے۔ نمبر چار، علم کو اہل علم سے لینا، یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے اور خاص طور سے ان نوجوانوں کے لیے جن کو قرآن سنت کا تھوڑا بہت علم آ جاتا ہے۔ ایک آدمی کے لیے قرآن سنت کے پانے کے بعد بھی گمراہی ممکن ہوتی ہے اگر قرآن سنت کا صحیح فہم اس کو نہ ملے۔ میری بات کو یاد رکھیے، ایک آدمی کے پاس قرآن سنت ہے، کچھ باتیں قرآن سنت کی اس کو معلوم ہے، لیکن اگر وہ اس کو صحیح طور سے نہ سمجھے تو بہت ممکن ہے یہی باتیں اس کے لیے گمراہی کا سبب بنیں گی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھ رہا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا ينزع العلم بعد ان اعطاكموه انتزاعا، اللہ تعالی علم کو دے دینے کے بعد تم سے یوں ہی اچانک چھین نہیں لے گا، ولكن ينتزعه منهم ما قبض العلماء بعلمهم، لیکن بعد کے دور میں جو لوگ آئیں گے اللہ تعالی ان سے علم کو اس طرح چھینے گا کہ ایک ایک کر کے علماء کو اٹھاتا چلا جائے گا، علماء کی موت ہوگی، علماء ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ وَيَبْقَى نَاسٌ جُهَّالٌ، تو پھر بس جاہل لوگ، جاہل قسم کے لوگ باقی رہ جائیں گے۔ يُسْتَفْتَوْنَ فَيُفْتُونَ بِرَأْيِهِمْ، ان سے فتویٰ پوچھا جائے گا تو وہ اپنی رائے سے فتویٰ دیں گے، اپنی رائے سے فتویٰ دیں گے۔ فَيُضِلُّونَ وَيَضِلُّونَ، لہذا وہ دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے۔ اس حدیث کو امام البخاری نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک تو یہ کہ بعد کے دور میں جو گمراہی آئے گی اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہوگا کہ علماء باقی نہیں رہیں گے، اور علماء کی جگہ ایسے لوگ لے لیں گے جو دلیل کی بجائے، کتاب و سنت کی بجائے اپنی رائے سے فتویٰ دیں گے، جو ان کے جی میں آئے گا حلال کہیں گے، جو ان کی عقل میں آئے گا اس کو حرام کر دیں گے۔ تو جاہل قسم کے لوگ، ایسے لوگ جو دین کا قاعدے سے علم نہیں رکھتے ہیں، سطحی علم رکھتے ہیں، اوپری اوپری کچھ باتیں ان کو معلوم ہیں، گہرا علم ان کو نہیں ہے۔ دیکھیے دین میں اصل چیز گہرا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت، گہری سوجھ بوجھ عطا فرماتا ہے، ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس کو حکمت دے دی گئی، گہری سمجھ دی گئی، گہری سمجھ دی گئی، اس کو خیر کثیر، بہت زیادہ خیر دے دی۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت میں وہی لوگ غور کرتے ہیں جو عقل والے ہیں، نصیحت وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو سمجھدار ہیں۔
تو اللہ کی طرف سے نعمت ہوتی حکمت ملنا. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین, اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی گہری سمجھ عطا فرماتا ہے. تو دین کی گہری سمجھ اصل ہے, دین کی گہری سمجھ یہ اصل ہے. سطحی سمجھ, اوپری اوپری کچھ باتیں جان لینا اور مزید یہ سمجھنے لگنا کہ مجھ کو سب سمجھ میں آتا ہے, تو یہ انسان کی گمراہی کا سبب ہو سکتا ہے. اسی لیے یہاں پر کہا کہ علماء اٹھا لیے جائیں گے اور لوگوں میں کچھ ایسے لوگ باقی رہیں گے جن سے لوگ جا کے فتوی مانگیں گے. یہ ایسے لوگ ہوں گے جو نہ جاننے والوں میں بالکل جاہلوں میں تھوڑے آدھے جاہل ہوں گے. آدھا جاہل بہت ڈینجر ہوتا ہے, پورا جاہل کیا ہوتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے میں جاہل ہوں بھائی, اس کو نہیں معلوم. لیکن جو آدھا جاہل ہوتا ہے میں آدھا عالم ہوں, کیونکہ آدھا جاہل بھی اس کا دھیان نہیں ہوتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرنا ہے. ایک آدمی نہ جانے اور یہ نہ جانے کہ وہ نہیں جانتا, یہ نہ جاننے کی بہت بری قسم ہے. سمجھ نہیں آئے, ایک آدمی نہیں جانتا اور یہ بھی نہیں جانتا ہوں کہ نہیں جانتا ہوں بلکہ یہ سمجھتا ہوں کہ جانتا ہوں, یہ نہ جاننے کی بہت بری قسم ہے. اس کو جہل مرکب کہتے ہیں اور اکثر اہل بدعت جہل مرکب میں مبتلا ہو گئے ہیں. ایسی جہالت کہ جس میں آدمی کو اپنی جہالت کا بھی احساس نہ ہو, یہ اپنی جہالت سے جاہل ہونے کو کہتے ہیں. جو اپنی جہالت سے جاہل ہو یہ بہت ڈینجر جاہل ہوتا ہے, یہ اپنا بھی نقصان کرتا ہے دوسروں کا بھی نقصان کرتا ہے, یہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے. فَيُضِلُّونَ وَيُضِلُّونَ, یہ دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے خود بھی گمراہ ہوں گے. غلط غلط پتلی دیں گے, صحیح کو غلط بتائیں گے غلط کو صحیح بتائیں گے, دین کے اندر اپنی طرف سے اجتہاد کریں گے جب تک کہ جبکہ ان کی اہلیت نہیں ہوگی اجتہاد, ان کو اتنا گہرا علم نہیں ہوگا, ان کو قرآن کی تفسیر کے اصول معلوم نہیں ہوگی, ان کو ناسخ منسوخ کا علم نہیں ہوگا, ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں جمع تدبیر کی توفیق نہیں ہوگی. اپنی طرف سے کچھ بھی سمجھیں گے یا تو حدیثوں کا انکار کریں گے یا تو حدیثوں سے ایسے نئے مسائل نکالیں گے کہ ان سے پہلے کسی بھی ذہن میں وہ بات نہیں آئے گی. ایک دم ماڈرن فتوے دیں گے, ایسے فتوے کہ صرف ان کا کوئی سابق ان سے پہلے نہ رہا. تو چوتھی چیز یہ ہے ہدایت کے لیے اور گمراہی سے بچنے کے لیے کہ ایک آدمی علماء کی ماتحتی میں رہے, ایسے علماء جو کتاب و سنت کا علم رکھتے ہوں اور صحیح منحج پر قائم. اس سے آدمی کی عزت کم نہیں ہوتی ہے, اس سے آدمی کی گمراہی کا علاج ہو جاتا ہے, وہ گمراہی سے بچتا ہے. اس لیے کہ آپ دیکھیں سلف نے ہمیشہ کہا, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 70 علماء کے انہوں نے جب تک کہ پکی اجازت نہیں لے لی تب تک کہ فتوا نہیں دیتے. 70 علماء جس کو امام مالک کے مشترک ہیں, بڑے امام, لیکن صحابہ تابعین اہل علم ہمیشہ فتوا دینے سے اپنی طرف سے دین میں کچھ بولنے سے ڈرتے تھے. جو زیادہ جانتا ہے وہ زیادہ ڈرتا ہے, جو زیادہ نہیں جانتا ہے وہ ڈرتا بھی نہیں ہے. اس لیے گمراہی یہاں سے بھی آتی ہے کہ آدمی علماء سے آزاد ہو جاتا ہے. علماء سے آزاد ہونا گمراہی کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب ہے. ہاں یہ بھی نہیں, ہمارے ہاں ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم علماء کی اندھی تقلید کرنے والے بنے کہ عالم جو بول دے وہ پتھر کی لکیر, چاہے دلیل ہو یا نہ ہو, حلال کو حرام, حرام کو حلال کر دے, صحیح غلط میں اپنی طرف سے کچھ بھی کہے. ہمارے ایسا نہیں ہے, اور ہمارے ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم کو عالم کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے پاس بخاری ہے. جب بخاری ہے تو عالم کی ضرورت کیا, بخاری بڑی عالم بڑے, ہمارے ایسا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حدیثوں کو صحیح طور سے سمجھنا اور ان کے صحیح معنی لینا, اس میں علماء کے اقوال دیکھنا, یہ بہت ضروری ہوتا ہے. ورنہ ادھوری سمجھ ایک انسان کی سب سے بڑی دشمن ہوتی ہے. آپ نے دیکھا اس آدمی کے پاس, عابد کے پاس وہ آدمی گیا جس نے 99 قتل کیے تھے, اس نے کہا توبہ ہے, اس نے کہا توبہ نہیں ہے, تو اس نے کیا کر دیا, اس کو قتل کیا. تو جہالت کے ساتھ بغیر علم کے اگر آدمی گفتگو کرتا ہے تو اس کی اپنی زبان اس کے قتل کا ذریعہ بن جاتی ہے. اور آپ دیکھیں خوارج کو کہ خوارج یہ پہلا فرقہ اسلام کی تاریخ میں ہے. خوارج صحابہ ہی کے دور سے نمودار ہوئے تھے, اسی طرح سے قدریہ بھی اور بعض جہمیہ بھی. تو خوارج کیا تھے, بہت عبادت کرنے والے لوگ تھے, قرآن کی تلاوت کرتے تھے, روزے رکھتے تھے, نمازیں پڑھتے تھے. بلکہ خوارج کا عقیدہ کیا تھا کہ اگر آدمی ایک بھی گناہ کر دے تو وہ اسلام سے نکل جاتا ہے, اس لیے بہت گناہوں سے بچنے والے تھے. لیکن ایسا تقویٰ جو بصیرت سے عاری ہو یہ خود گمراہی بن جاتا ہے, یہ غلو میں تبدیل ہو جاتا ہے. ایسا تقویٰ جو یاد رکھیے, ایسا تقویٰ جو دین کے صحیح فہم سے عاری ہو یہ دین میں غلو اور بدعت کا ذریعہ بنتا ہے. اور انہوں نے بھی ایک انوکھا قول اور ایسا غلو پیش کیا دین میں کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کافر قرار دے دیا, جو واقعی اس دور کے ان لوگوں کو ہدایت پر لانے والوں میں سے ایک تھے, لوگوں کے رہبر تھے اس دور میں, خلفائے راشدین المہدیین. لیکن انہیں کو کافر قرار دے دیا, کیوں؟ دین کی صحیح فہم, دین کی صحیح سمجھ نہیں تھی, دین کا صحیح فہم ان کے پاس نہیں تھا. انہوں نے اپنے آپ کو صحابہ سے الگ کر لیا, اپنے طور پر قرآن کو سمجھنا شروع کیا. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, جو قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کرے کافر ہیں لوگ. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی کافر ہے, کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ ایک تمہاری طرف سے ہو ایک ہماری طرف سے ہو حکم, اور دونوں بیٹھ کے فیصلہ کرے, جس پہ جھگڑا ختم ہو جائے راضی ہو جائیں گے, ہم بھی راضی ہو جائیں گے. انہوں نے کہا یہ کیسا حکم بنا رہے ہیں, کتاب و سنت چھوڑ کے کسی کو فیصلے کے لیے حکم بنا سکتے نہیں, ختم, یہ کافر ہوں گے. یہ خوارج ہیں, یہ تاریخ کا بہت ہی یعنی برا صفحہ ہے, جو صحابہ سے لڑے ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری نسبت تم سے ایسی ہے جیسے موسیٰ کی ہارون سے تھی, تو ایسے صحابی جلیل القدر صحابی جن کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ اس کے رسول کو محبوب رکھتا ہے, اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. کون تھا وہ, کس کو جھنڈا دیا تھا آپ نے؟ علی رضی اللہ عنہ کو دیا تھا. لیکن ان کے بارے میں خوارج نے کیا کہا, یہ گمراہ ہیں. کیسے گمراہ ہیں؟ کافر ہیں, نعوذ باللہ. کیوں ہوا ایسا؟ علماء کی صحبت نہیں, سلف کا منہج نہیں, صحابہ سے ربط نہیں, اپنے طور پر قرآن کو سمجھا اور فتوی بازی شروع کر دی, گمراہ ہو گئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیا. یہاں تک کہ صحابہ سے جنگ, خود بھی ہلاک ہوئے اور گمراہی کا ذریعہ بنے. اس لیے میں نے ابتدا میں ایک جملہ کہا تھا, آپ کو یاد ہوگا, کہ اگر علم کے بغیر آدمی عمل پر لگتا ہے, عبادات میں لگتا ہے, دین پر چلنے والا بنتا ہے, علم کے بغیر اگر کرتا ہے تو خود بھی گمراہ ہوتا ہے, دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے, اپنا بھی نقصان کرتا ہے, دوسروں کا بھی نقصان کرتا ہے. صحیح فہم ضروری ہے, اور اس کا بہت اچھا ذریعہ یہ ہے کہ ایک آدمی پڑھے والوں سے پڑھے, جو پڑھ چکے ہیں ان سے پڑھے, سیکھنے جو سیکھ چکے ہیں ان سے سیکھے. اور یہی طریقہ ہمیشہ سے رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کہ انما العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہیں. علماء میں اچھے بھی ہوتے ہیں, برے بھی ہوتے ہیں. بروں کی وجہ سے اچھوں کو چھوڑا جاتا ہے؟ نہیں, بروں کی وجہ سے اچھوں کو نہیں چھوڑا جاتا ہے. علماء کا مقام, ان کی قدر منزلت جاننا دین کے حاصل کرنے کی پہلی سیڑھی ہے, بہت ضروری ہے. اسی لیے سلف میں ہمیشہ کے علماء کی تعظیم رائج رہی ہے. تعظیم سے مراد یہ نہیں کہ ان کی عبادت کرنے لگے جائیں, ان کے آگے جھکنے والے بنیں, بلکہ ان کی قدر کریں, ان کی قدر کریں, ان کا احترام کریں, ان سے دین کو سیکھیں, ان سے دین کے سمجھنے میں مدد لیں. تو یہاں پر اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ علم کو چھینے گا کیسے, علماء کو اٹھاتا چلا جائے گا. جب علماء نہیں رہیں گے, لوگ اپنے طور پر کسی سے بھی فتویٰ پوچھیں گے, جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغیر علم, جاہلوں کو لوگ اپنا پیشوا سردار بڑا بنائیں گے, ان سے فتویٰ پوچھیں گے, وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے, خود بھی گمراہ ہوں گے, دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. تو ہدایت
کہ بالعکس گمراہی ہے. گمراہی آتی کب ہے؟
جب علماء سے نہیں جاتے ہیں، جب ادھورے علم والے علماء کے قائم مقام بن جاتے ہیں. لوگ دینی مسائل میں رجوع ایسوں کی طرف کرتے ہیں جن کو دین کی گہری بصیرت، گہرا علم نہیں ہے. اس لیے لوگوں سے دین حاصل کرنا چاہیے جو واقعی گہرا علم رکھتے ہیں. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے.
تو ہدایت کے اسباب میں سے چوتھا سبب یہ ہے کہ علم کو اہل علم سے لینا، جو گہری سمجھ دین میں رکھتے ہیں ان سے دین کو سمجھنا. نمبر پانچ، ہدایت کے اسباب میں سے یہ بھی ہے کہ ایک آدمی جتنا علم اس کے پاس ہے اس پر عمل کرے. حاصل شدہ علم پر عمل انسان کے علم میں برکت کا ذریعہ ہے، اس کی ہدایت میں اضافے کا ذریعہ ہے. جتنی رہبری ملی ہے اللہ کی طرف سے، اس رہبری پر عمل کر لینا مزید رہبری کا سبب بنتا ہے، اور ارشاد پر عمل توفیق کا ذریعہ بنتا ہے، ثابت قدمی کا ذریعہ بنتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والذین اهتدوا، وہ لوگ جنہوں نے ہدایت کو قبول کر لیا، ہدایت پر عمل پیرا ہو گئے، جن لوگوں نے ہدایت لے لی، جو ہدایت پر جم گئے آ گئے. والذین اهتدوا، جن لوگوں نے ہدایت کو اختیار کر لیا، زادهم هدى، ہم ان کی ہدایت میں اور اضافہ کرتے ہیں، ان کی ہدایت کو ہم اور بڑھاتے ہیں. وآتاہم تقواہم، اور ان کا بچاؤ ان کو دیتے ہیں، ان کو تقوی عطا کرتے ہیں، جہنم سے بچنے کا راستہ ان کو سکھاتے ہیں. تو ایک انسان کو بصیرت کب ملتی ہے؟ جب وہ دین پر، حاصل شدہ ان پر عمل کرتا ہے. جتنا معلوم ہے اس پر عمل کیجئے، اللہ کی طرف سے دل میں ہدایت کا نور پیدا ہوگا. اگر آدمی موجود علم پر عمل نہ کریں تو اس کے بدلے میں دل پر دھبا لگ جاتا ہے، اور وہ دھبا بڑھتے بڑھتے پورا دل اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، اور پھر دل میں ہدایت کا نور داخل نہیں ہوتا ہے. لیکن آدمی جب عمل کرتا ہے تو اس عمل کی وجہ سے اس کی ہدایت میں اور اضافہ ہوتا ہے. تو اگر آپ اپنی ہدایت بڑھانا چاہتے ہیں تو جتنی ہدایت ملی ہے اس پر عمل کیجیے، جو معلوم ہوا ہے اس پر عمل کیجیے. آپ دیکھیے، آپ کے لیے دین پر جمنا آسان ہو جائے گا، آپ کے لیے دین معمول بن جائے گا. بہت سارے لوگ آپ دیکھیے، مثال کے طور پر، ان کے لیے ایک وقت کی نماز پڑھنا پہاڑ کو اٹھانے کی طرح ہوتا ہے. جمعہ کو بھی وہ قسمت آتے ہوئے آتے ہیں، لیکن کئی لوگ ہیں سالوں سے نماز پڑھتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، برابر نیند بیدار ہو جاتے ہیں، نیند کھل جاتی ہے، نماز کے لیے آ جاتے ہیں. لیکن بعض لوگوں کے لیے فجر کی نماز ایسا ہے جیسے پہاڑ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا رہا ہے. لیکن بعض لوگوں کے لیے فجر تو کیا کہا جب بھی آسان ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ عمل کرتے 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 ان کے لیے اس عمل میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے، ان کو اللہ کی طرف سے مزید توفیق ملتی ہے. پھر ایک نیکی کرتا ہے آدمی تو دوسری نیکی ابھی آسان ہونے لگتی ہے. لیکن ایک نیکی میں آدمی سستی کرتا ہے، اس پر عمل نہیں کرتا ہے، دوسری نیکی ابھی مشکل ہونے لگتی ہے. اسی کا نام ہدایت ہے، اسی کا نام توفیق ہے کہ ایک آدمی کو نیکیوں پہ عمل کرنے کی توفیق ملے، اس پہ آدمی جم جائے، دل میں اس کی رغبت پیدا ہو، آدمی کو عمل میں کوئی دشواری پیش نہ آئے. یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ جو علت کو رکھوائے ان کی سلاد، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی ہے. لیکن آج کتنے لوگوں کا سردرد نماز ہے، نماز بولتے ان کو کیا ہو جاتا ہے، ایک دم جیسے بچھو ڈس گیا ہے. ارے کیوں؟ طاقت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے. تو آپ دیکھیے آج بہت سارے لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ٹھنڈک آنکھوں کی نماز ہے. تو عبادات میں سکون ملنے لگتا ہے جب آدمی عبادات کو پابندی سے کرتا ہے، اس کو رغبت کے ساتھ کرتا ہے، اس کو ویسا کرتا ہے جیسا کرنا چاہیے، تو اس کے دل کا سکون بن جاتی ہے عبادات. تو یہ ہدایت ہے اللہ کی طرف سے، دل کا اطمینان ہے، استقامت ہے، یہ شرع صدر اس کو کہتے ہیں. والذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حکم سامنے آئے، اس حکم کو مان لینا چاہیے، نہ زبان سے مخالفت کرنا چاہیے، نہ دل سے مخالفت کرنا چاہیے، نہ عمل سے مخالفت کرنا چاہیے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اس رسول کی بات مان لو، اس رسول کی فرما برداری کر لو تو تم ہدایت پالو گے. وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا، کہ رسول کی فرما برداری میں ہدایت چھپی ہوئی ہے. تو معلوم ہوا کہ ہدایت کا ایک بہت بڑا ذریعہ کیا ہے، جو ہم کو ہمارے رسول نے بتا دیا علیہ الصلوۃ والسلام، اس پر عمل کریں، اس کی مخالفت نہیں، اس پر بے عملی نہیں، بلکہ جو بتا دیا اس پر عمل کرنا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالی نے فرمایا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ، تو ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، وہ نبی جو ایک امی نبی ہے، ان پڑھ نبی ہے، الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ، وہ نبی جو اللہ پر اور اللہ کے کلمات پر، اللہ کی باتوں پر ایمان رکھتا ہے. وَاتَّبِعُوا، تم اس نبی کی اتباع کرو، اس نبی کی پیروی کرو، اس نبی کے پیچھے پیچھے چلو، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم کو ہدایت ملے. معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہدایت ہے. ہماری زندگی میں ہم سنتوں کو داخل کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، چلنے پھرنے بولنے سننے جاگنے سونے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے پیشاب پکانا اور چھوٹے سے لے کر بڑے امور، نماز اس سے زیادہ پھر آگے اور زندگی کے تمام معاملات میں، ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا علم حاصل کرے اور اس پر عمل کرتا چلا جائے، یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے. کیوں اللہ نے کیا فرمایا واتبعوا، اس نبی کی اتباع کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم کو ہدایت ملے. معلوم ہوا کہ نبی کی اتباع کرنے سے ہدایت ملتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ روزانہ سوچیے، ٹھیک ہے ہاں ہم بہت برے لوگ ہیں، آج سے شروع کرتے ہیں، بہت سارے لوگ کیا کریں، ارے کہاں ہوگا اتنا بڑا دین، کیسا عمل کریں گے اس کے اوپر، ہم تو بہت، ہمارے تو بہت مشکل ہیں، ہم تو بہت بگڑے ہوئے لوگ ہیں. تو گاڑی بگڑی ریپیئر نہیں کرتے، بگڑی گاڑی چھوڑ دو اس کو رستے پہ، چلو گھر، ایسا کرتے کیسا دھکا دیتے میکینک کے پاس لے جاتا ہے، پسینہ پسینہ ہوتا ہے لیکن گاڑی چھوڑنے کو تیار نہیں، میکینک کے پاس جائے گا، پیسہ دے گا، ریپیئر کرے گا، پھر بیٹھ کے سب شروع. گاڑی ریپیئر کر رہا ہے، جوتا پھٹ گیا ریپیئر کر رہا ہے، زندگی کب ریپیئر کرے گا؟ زندگی کب ریپیئر کرے گا؟ مرنے کے بعد، مرنے کے بعد موقع ختم ہو جائے گا، وہاں سب مانگیں گے موقع ریپیئر کرنے کا، لیکن نہیں، آج ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے معاملات معلوم کریں، ایک سنت کی صحیح آج اس پہ عمل کریں، ٹھیک ہے آج سے میں اس سنت کی پابندی کروں گا، ہمارے نبی کا ہم ایسا کرتے تھے میں بھی ایسا کروں، ایک کام بس، کل اور ایک بڑھاؤں گا، پرسوں اور ایک بڑھاؤں گا، ہوتے ہوتے پوری زندگی ایک نورانی زندگی بن جائے گی، ساری سنتیں زندگی میں آئیں گی. اللہ مجھ کو اور آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آدمی ممکن سے شروع کرے مشکل آسان ہو جاتا ہے، لیکن آدمی پہلے سب کو دیکھ کے ڈر جائے تھوڑا بھی نہیں کرتا ہے. آدمی تھوڑے سے شروع کرے اور اس کا پابند رہے ساری چیزیں آسان ہوتی. تو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہدایت کا ذریعہ ہے. نمبر چھ، یہ چیز مجاہدے کے بغیر آسان نہیں ہو سکتی ہے. چھٹی چیز کیا ہے ہدایت کا ذریعہ؟ ایک آدمی اپنی کمر کس لے اس پر، اس چیز پر کہ وہ اپنے نفس سے لڑے گا. آپ کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ قریبی، اندر کا ایک ہے، باہر کا ہے. اندر کا دشمن کون ہے اور باہر کا؟ شیطان. اب باہر اور اندر دونوں یہ دوست ہیں ایک دوسرے کے. باہر سے اس کو ریموٹ کنٹرول سے میسج بھیجتا ہے، ایس ایم ایس، اور یہ اندر سے آپ کو کام پہ لگاتا ہے. شیطان الذی یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، دل میں میسجز بھیجتا ہے، اور بندہ ان میسجز کی وجہ سے، وسوسوں کی وجہ سے وہ کام کرتا ہے جو خود اس کو ہلاک کرنے والا ہے. اپنی آگ اپنے ہاتھوں سے جلاتا ہے، خود اپنے ہاتھوں سے لکڑیاں چنتا ہے، اپنے ہاتھوں ہی اپنے آپ کو جہنمی بنا لیتا ہے. کوئی دھکا نہیں دیتا ہے کسی کو جہنم میں. آدمی قیامت کے دن شیطان کہے گا میرا کچھ نہیں ہے، انما دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تو بس پکارا تھا تم کو، تم نے میری بات سن لی،
میں تم کو آواز ہی تم نے مان لی. فلا تلومونی ولومو انفسکم، مجھ کو برا مت کہو، اپنے آپ کو برا کہو. میں نے کیا کیا، میں تو آواز ہی تم آ گئے، کیوں اللہ کی طرف سے پکار نہیں لگی تھی؟ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تم کو سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے. کیوں، یہ نہیں معلوم تھا، نبی کی بات نہیں معلوم تھی؟ علماء دعا تم کو پکارتے تھے وہ سننے نہیں آئے، ان کی آواز کانوں سے بھی سننے آئی پھر بھی نہیں گئے. حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، کانوں سے سنتے تھے، کان بند کر لیتے تھے بلینکٹ سے، سنی انسنی کر دیتے تھے. اور میری تو آواز بھی سننے نہیں آئی، سب سے دوڑتے دوڑتے میرے پاس آیا، تو اتنا فرما بڑھتا تو تو خود آیا، میں ہاتھ پکڑ کے تجھ کو لایا نہیں، تو خود آیا، تیری مرضی سے آزادانہ آیا. تو شیطان ہاتھ پیچھے ہٹا لے گا، ہاتھ پکڑ کے تو چلا رہا ہے نا جہنم کا رستہ، چل میں تھی انگلی پکڑ کے چلاتا ہوں جہنم کے رستے پہ، بعد میں ہاتھ چھوڑ دے گا، بولے گا میں نہیں، میں نہیں، میں نے تو اس کو کچھ نہیں کیا، تو خود چلا ہے، تیرے پاؤں سے چلا، میرے پیٹ پہ تھوڑی بیٹھا تھا، تو خود چلا ہے. اس وقت بہت حسرت ہوگی انسان کو، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ نفس ہے جو شیطان کے بہکاوے میں آ کر انسان کو غلط کام کرواتا ہے. اس نفس کو مہذب بنانا چاہیے، اس نفس کی تربیت کرنا چاہیے. نفس کیسا ہے، آزاد ہے، کچھ بھی مانگتا ہے، جو کرنا ہے وہ کہنا میں نہیں کرتا. جب بچہ بولتا ہے اسکول نہیں جاتا، ارے جا، نہیں میں نہیں جاتا، اٹھتا ہی نہیں جاتا. بازار میں جائے گا کہے گا وہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے. ایک جوتا لے لیا، بولے اور ایک جوتا چاہیے، سب چاہیے، پوری دکان چاہیے. اس کو کوئی سینس نہیں ہوتا ہے، اس کو صرف لذت معلوم ہے. آئس کریم آپ اس کو دلائیں، بعض والا دوسرے بچے کو دیکھے گا نیلا پیلا، وہ چاہیے، وہ دلائیں کہے گا یہ بھی چاہیے. نیچے گر گیا، دوسرا لا کے دیتا ہوں، نہیں وہ نہیں چاہیے، یہ چاہیے. جو گر گیا وہی چاہیے، میرا چاہیے اس کو. وہ ایسا ہوتا ہے، نفس بھی ایسا ہوتا ہے. جو آدمی نفس کی باتیں مانے گا وہ آدمی ذلیل بھی ہوگا اور ناکام بھی ہوگا، ذلیل بھی ہوگا اور ناکام بھی ہوگا. دنیا میں جو آدمی ڈسپلن نہیں ہے اس کی عزت نہیں ہوتی ہے، لیکن جو آدمی ڈسپلن ہوتا ہے اس کی عزت ہوتی ہے دنیا میں، اور آخرت میں اللہ کے ہاں اور عزت ہے. اور سب سے اچھا ڈسپلن کیا ہے؟ اسلام. اسلام کیا ہے؟ اسلام پابندی کا نام ہے، ڈسپلن کا نام ہے. اسلام جیل نہیں ہے، اسلام زندگی کے اصول ہے. یہ دیکھنے والے کا نظریہ وہ اسلام کو کیسا دیکھتا ہے. ہم کیسے دیکھتے ہیں اسلام؟ یہ پابندی، وہ پابندی، یہ منع، وہ منع، ایسا حرام، ویسا حرام، اس کو قید خانے کی طرح آدمی دیکھتا ہے. لیکن اسی کو اگر ڈائٹ کی نیت سے دیکھے تو کتنا اچھا دیکھتا ہے. یہ اسپرچل ڈائٹ ہے ہمارا، جنت کے لیے ڈائٹ ہے ہمارا. یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا، یہ چھوڑنا ہے، یہ نہیں چھوڑنا ہے. تو ایک آدمی کے لیے دین یہ سب سے اچھا ڈسپلن ہے. جو آدمی نفس کا پابند ہو، نفس کا غلام ہو، وہ ذلیل دنیا میں بھی ہوتا ہے، آخرت میں بھی ہوتا ہے. لیکن جو نفس کو قابو میں رکھے اور نفس کے خلاف اللہ کی شریعت کو اپنے آپ پر لاگو کرے، ایسے آدمی کو دنیا میں ہدایت ملتی ہے، اور ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ بصیرت دیتا ہے. زندگی کے مسائل میں وہ صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت اللہ کی طرف سے پاتا ہے. وہ ایسے مسائل اس پر اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے، ایسے حل اس کو دیتا ہے جو بعض اوقات وہ خود بھی نہیں سوچ پاتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے اس کو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں، ہماری خاطر مجاہدہ کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، ہم ان کو اپنی راہوں میں ہدایت دیتے ہیں، ہم ان کو اپنے راستے کی ہدایت دیتے ہیں. تو ہدایت ملتی ہے کیسے؟ مجاہدے سے. آدمی مجاہدہ کرے شیطان کے خلاف، اپنے نفس کے خلاف، برائیوں کے خلاف، تو اس مجاہدے سے آدمی کو ہدایت ملتی ہے. نمبر سات، اللہ پر توکل کرنا بھی ہدایت کا ذریعہ ہے. دل سیٹل ہو جاتا ہے جب آدمی اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے، اور شیطان سے بھی آدمی محفوظ ہو جاتا ہے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا خرج الرجل من بيته، جب آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے فقال بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور جب گھر سے نکلتا ہے کہتا ہے بسم اللہ، میں اللہ کا نام لے کر نکلتا ہوں گھر سے، توکلت علی اللہ، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے سوا نہ کوئی زور ہے نہ قوت ہے.
جب یہ کہتا ہے توکلت علی اللہ، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، گھر سے باہر نکل رہا ہے اللہ کے بھروسے، تو کیا ہوتا ہے؟ فیقال لہ، فیقال لہ، اس سے کہا جاتا ہے اللہ کی طرف سے اس کے لیے اعلان ہوتا ہے، کیا اعلان ہے؟ حسبک قد ہدیت وکفیت ووقیت، تیرے لیے کافی ہو گیا اتنا بولنے، حسبک قد ہدیت، تجھ کو ہدایت مل گئی، وکفیت اور تیرے لیے کفایت کر دی گئی، تیرے لیے معاملہ اللہ کی طرف سے کافی ہو گیا، اللہ کافی ہو گیا تیرے لیے، اور وقیتا تجھ کو بچا لیا گیا، ہدیتا وکفیتا ووقیتا، ہدیتا تجھ کو ہدایت مل گئی، کفیتا تیرے لیے اللہ کافی ہو گیا، اور تین وقیتا تجھ کو بچا لیا گیا. فیتنح فیتنحا لہ شیطان، اور شیطان اس سے الگ ہو جاتا ہے، شیطان اس سے الگ ہٹ کے کہتا ہے. فیقول لہ شیطان آخر، ایک دوسرا شیطان اس سے کہتا ہے، کیف لک برجل قد ہدی وکفی ووقی، ایک شیطان دوسرے سے کہتا ہے، اب تیرا ایسی آدمی پہ کیا زور چلے گا جس کو ہدایت مل گئی، جس کے لیے اللہ کافی ہو گیا، اور جس کو اللہ کی طرف سے سیکیورٹی مل گئی، اب تیرا کیا زور چلے گا اس کے اوپر؟ تو یہ کیا دعا ہے؟ یہ یعنی توکل اللہ پر آدمی کرے تو توکل اللہ کا نام لے، اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ کے سوا ساری قوتوں کا انکار کرے، ایک اللہ کا زور، ایک اللہ کی قوت کا اقرار ہے کہ اللہ ہی کا زور ہے، اللہ جو چاہتا وہی ہوتا ہے، اللہ ہی پر بھروسہ، اللہ ہی مانگ ہے، اللہ ہی رب ہے. تو یہ دعا ابو داؤد نسائی اور ابن حبان کی روایت میں ملتی ہے. تو یہ معلوم ہوا کہ اللہ پر توکل کرنا آدمی کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے. نمبر آٹھ، مصیبتوں اور پریشانیوں میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا، اس سے بھی آدمی کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، اس میں سکون آ جاتا ہے، اس میں گمراہی کے راستے بند ہو جاتے ہیں. دیکھیے بہت سارے لوگ جب کچھ نقصان میں پڑتے ہیں اس ان لمحات میں زبان سے بعض اوقات کفریہ جملہ نکل جاتا ہے، لیکن جو آدمی واقعی اللہ پر بھروسہ رکھے، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے، وہ آدمی نہ صرف یہ کہ اپنے ایمان کو بڑھاتا ہے بلکہ اکثر اوقات اللہ کی طرف سے اس کے مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں، کیونکہ صبر کے ساتھ اللہ کی نعیت اور صبر کے ساتھ اللہ کی نصرت ہوتی ہے. وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، حدیث میں کیا ہے کہ اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے، اور قرآن میں کیا ہے، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ کی نعیت اور اللہ کی نصرت، یہ دونوں چیزیں صبر کے بدلے دنیا میں ملتی ہیں. کتنی بڑی چیزیں، ساری چیزیں خرچ کر کے بھی مل جائے تو کتنی مہنگی چیزیں ہیں، کتنا آسان سودا ہے کہ اللہ کا ساتھ اور اللہ کی مدد ملنا، یہ کس پر ہے؟ صبر پر. مصیبت آپ کو پہنچی، بعض کیا اللہ میرے ساتھ نہیں سکتا، پانچ دن کی نماز نہیں پڑھتا تھا جب تکلیف نہیں آتی تھی، جب سے پڑھنا شروع کیا بلائیں آ رہی ہیں. آدمی کیسے سمجھتا ہے پہلے اچھا تھا، بے دینی نہیں اچھا تھا، یہ نہیں دیکھتا ہے کہ اللہ اس کو دھو رہا ہے، تھوڑا رگڑ رہا ہے، اگر یہ بھاگ جائے گا تو گندا کا گندا ہی رہے گا. بچہ ہے، آپ پکڑ کے ماں دھلاتی ہے اس کو بہت برا لگتا ہے، اس کو کھیلنا ہے، بھاگتا ہے، ہاتھ میں نہیں آتا ہے، ماں پکڑ کے دھلاتی ہے اس کا، تو اس کی پسند نہیں، تو تھوڑا رگڑنا اس کو پسند نہیں آتا ہے. اللہ تعالیٰ 70 ماں سے زیادہ رحم کرتا ہے. بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اس کو تکلیف دیتا ہے، یہ تکلیف اس کو رگڑ کے دھو کے صاف کر دیتی ہے، وہ دھل جاتا ہے. میوری دلّہ خیرن یوسف من ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے. اس لیے جب بھی آپ پر مصیبت آئے آپ سوچیں شاید اللہ نے کچھ بھلائی کا ارادہ میرے ساتھ کیا ہے، آپ کی اللہ سے محبت بڑھے گی، آپ کے لیے اطمینان آئے، چلو ٹھیک ہے مجھے اللہ صحیح چاہتا ہوگا، اپنا اللہ برا کو نہیں چاہتا ہے، ہم اللہ پر بھروسہ کریں تو اللہ ہمارا کام بنائے گا، مصیبت ہٹائے گا. تو آدمی مصیبت میں اللہ سے راضی ہو جائے تو ہدایت کا دروازہ کھلتا ہے، ناراض ہو جائے
گمراہی کا دروازہ کھلتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے.
اسے کئی لوگ ہیں مصیبتوں میں, جب مصیبت آتی ہے تو کبھی شرکیات میں چلے جاتے ہیں, کبھی بدعات میں چلے جاتے ہیں, کبھی کفریات میں چلے جاتے ہیں. ایسا کام کرتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے, ایسے کلمات زبان سے نکلتے ہیں جو نہیں نکلنے چاہیے. اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ, جو بھی مصیبت تم پر آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے, جو بھی مصیبت تم پر آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ, جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے, جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے, اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے. اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے. کس کو؟ اس کے دل کو. کس کے دل کو؟ اس آدمی کے دل کو جو اللہ پر بھروسہ رکھے, اللہ پر ایمان رکھے, اللہ پر یقین رکھے. تو مصیبتوں میں اللہ سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے کہ کیوں اللہ نے اس کو مصیبت دی, کہ دنیا کے برے برے لوگ تو کھا پی کے خوش ہیں اور میں دین سے چلنے کے باوجود پریشان. آدمی بعض اوقات اللہ سے بدزن ہوتا ہے اور گمراہ ہو جاتا ہے. اللہ پر یقین رکھنا چاہیے. اللہ نے جس حال میں رکھا ہے وہ خیر ہی ہوگا, اور اللہ سے اس سے اچھا حال مانگنا چاہیے, لیکن ناراض کبھی نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَمَن رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى وَمَن سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ, کہ جو اللہ سے راضی رہے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے, جو اللہ سے ناراض ہو جائے اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. اس کو یاد رکھیے. نمبر 9, ہدایت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوانے والے کے وسوسوں سے بچنے کا انتظام بھی آدمی کر لے, کیونکہ ہدایت میں بہت بڑی رکاوٹ شیطان ہے, اور شیطان دل میں وسوسے ڈال کے آدمی کو گمراہ کرتا ہے. تو ہدایت پر باقی رہنے کے لیے آدمی شیطان کے مقابلے میں اللہ کی پناہ میں آئے. آپ شیطان سے لڑ نہیں سکتے, آپ شیطان کے مقابلے میں اللہ کی پناہ میں آ سکتے ہیں. اسی لیے استعاذہ اس کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, اگر تیرے دل میں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آ جائے تو اللہ کی پناہ مانگ, اللہ کی پناہ مانگ. اِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, وہ یقیناً سننے والا جاننے والا ہے. اسی طرح سے 10 چیز, آخری چیز, ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا, اللہ سے دعا کرنا. اللہ ایک حدیث قدسی میں خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ, اے میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دوں, تم سب کے سب علم نہیں رکھتے سوائے اس کے جس کو میں علم دوں. فاستہدونی اہدیکم, تم اسے ہدایت مانگو, ہدایت طلب کرو, میں تم کو ہدایت دوں گا. تو اللہ نے حکم دیا, وعدہ کیا, ہدایت مانگنے کا حکم دیا, ہدایت دینے کا وعدہ کیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ سے ہدایت مانگتے رہنا چاہیے. اسی لیے سورۃ الفاتحہ میں ہم کو ہر نماز میں پڑھنے کی دعا سکھائی گئی اہدنا الصراط المستقیم, اللہ ہم کو صراط المستقیم کی ہدایت دے. اسی طرح سے ہم کو دعا سکھائی گئی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, اے ہمارے رب ہدایت دے دینے کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھاپن پیدا نہ فرما, گمراہی سے ہماری حفاظت فرما. تو یہاں پر دعا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, ہدایت دے دینے کے بعد اللہ ہمارے دلوں میں ٹیڑھاپن پیدا نہ فرما, یہ بھی دعا ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم اہدنی وسددنی, صحابی کو آپ نے دعا سکھائی کہا قل اللہم اہدنی وسددنی, اے اللہ مجھ کو ہدایت دے, مجھ کو سداد عطا فرما. ہدایت اور سداد, ان دونوں چیزیں آپ نے کہی. اور آپ نے کہا وَاذْكُرْ بِالْهُدَى هِدَايَتَكَ الطَّرِيقَ, اور ہدایت جب کہے تو کہے کہ تیرے راستے کی ہدایت, تیرے راستے کی ہدایت. اور وَالسَّدَادِ سَدَادَ السَّهْمِ, اور جب تو سیدھے پن کو اللہ سے مانگے یا راستی کو اللہ سے مانگے, سیدھا چلنے کو مانگے, تو جیسا تیر سیدھا ہوتا ہے ویسا سیدھا مجھ کو کر دے, ایسی دعا اللہ سے مانگ. تو یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھائی, اس کے لیے دعا موجود ہے. تو یہ 10 باتیں تھیں جو ہدایت پانے, ہدایت پر جمنے, اور ہدایت دنیا اور آخرت کے اعتبار سے پانے, اور قلب کے اعتبار سے, شرع صدر کے اعتبار سے ہدایت پانے کے لیے تھیں.
اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ سب کو ان چیزوں کے کرنے کی اور ان کے نتائج کے حصول کی توفیق عطا فرمائے.